الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل أمر ربي بالقسط. وقال تعالى في مقام آخر: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: متخذين غير مسافحات ولا متخذي أخدان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. قرآن مجید کی آیات کا کچھ حصہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا انما عند الله هو خير لكم ان كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ولنجزين الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکام ہیں، ان احکام پر عمل کے لیے دو چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے. آپ حضرات تو جمعے کے دن بیان سننے آتے ہیں، یا جو لوگ بھی علماء کے بیان میں جاتے ہیں، اس بیان سننے سے دو مقصد ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ ہمیں شریعت کے احکام کا علم حاصل ہو، ہمیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کن باتوں کے کرنے کا حکم دیا اور کن باتوں سے بچنے کا حکم دیا. اور دوسرا مقصد ہوتا ہے کہ جن باتوں کے کرنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا، ان باتوں پہ چلنے کی ہمیں ترغیب مل جائے، جوش پیدا ہو جائے تاکہ وہ باتوں پر ہم عمل کر سکیں. اور جن باتوں سے بچنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا، ان باتوں سے بچنے کی توفیق مل جائے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہم علماء کا بیان سننے جاتے ہیں دو مقاصد کو سامنے رکھ کر. یعنی یہی میری بات ہے، اس کو دوسرے الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ دو چیزیں سیکھنے جاتے ہیں. بلکہ سیکھنے تو ایک ہی چیز جاتے ہیں، اس ایک چیز کے دو شعبے ہیں. سیکھنے کیا جاتے ہیں؟ علم. حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم کا ایک مشہور ملفوظ ہے کہ سونا آپ کو کہاں ملے گا؟ سنار کے پاس. سمجھ رہے ہیں؟ چاندی آپ کو کہاں ملے گی؟ چاندی والے کے پاس. گاڑی آپ کو کہاں ملے گی اگر گاڑی خریدنے جانا ہے آپ نے؟ تھوڑا سا آپ لوگ بھی بتا دیں. شو روم میں ملے گی، جو گاڑیوں کا بزنس کرتے ہیں. کباڑ والے کے پاس آپ چلے جائیں کہ مجھے ہوائی جہاز چاہیے، حماقت اور بیوقوفی کی بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہے بھائی. رشتہ تلاش کرنا ہے تو رشتہ دفتر، شادی دفتر والوں کے پاس جائیں. تو ہر چیز کے حصول کے لیے کچھ متعین جگہ ہیں جہاں سے وہ چیزیں ملتی ہیں. چاول چاہیے، پرچون کی دکان جائیں. کوئی مولوی صاحب کے پاس آئے کہ مجھے ایک کلو اچھے والے چاول دلا دیں، حماقت اور بیوقوفی کی بات ہوگی. تو ہر چیز اس چیز والے کے پاس سے ملتی ہے. ہر چیز بول لو بھائی، کیا جا رہا ہے اس میں؟ اس چیز والے کے پاس سے ملتی ہے. تو حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم کا ایک مشہور ملفوظ ہے کہ اللہ کہاں ملے گا؟ اللہ والوں کے پاس. روحانی باباؤں کے پاس نہیں ملے گا, یاد رکھو. اللہ کہاں ملے گا؟ اللہ والوں کے پاس. ڈاکٹر سے آپ کو نہیں ملے گا, ڈاکٹر سے پیناڈول ملے گی اور آپ کو انجیکشن ملے گا اور بہت ساری چیزیں ملیں گی. اسی طرح علم ملتا ہے. علم کس کے پاس ملتا ہے؟ علماء کے پاس. اللہ ملتا ہے اللہ والوں کے پاس, علم ملتا ہے, بولو بھائی, وہ اللہ والوں کے پاس نہیں ملتا, یاد رکھو. اللہ والوں سے اللہ ملتا ہے کیونکہ ان کے دل میں جو اللہ کی محبت ہوتی ہے ان کے پاس بیٹھنے سے وہ محبت آپ کے سینے میں منتقل ہوتی ہے. علم جو ملتا ہے وہ کہاں ملتا ہے؟ علماء کے پاس. اور اگر علماء وہ اللہ والے بھی ہیں, علم بھی ہے, تو پھر علم بھی ملے گا ساتھ ساتھ اللہ کی محبت بھی ملے گی, ورنہ علم تو مل ہی جائے گا. آ رہی ہے بات سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ تو علماء کے پاس ملتا ہے علم. یہ بات حدیث سے بھی ثابت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تو ادھر دھوپ آ رہی ہے تو بھائی تو ادھر کو بیٹھ جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پچھلی امتوں میں ایک شخص تھا جس نے 99 انسانوں کو قتل کیا تھا, جس نے 99 انسانوں کو قتل کیا. اللہ والا تو وہ بن گیا, کسی کی صحبت ملی ہوگی, کسی کا بیان سنا ہوگا. اللہ والا ایسے بن گیا کہ اس کے دل میں یہ خوف پیدا ہوا کہ میرا انجام قیامت کے دن کیا ہوگا, میں تو الٹا لٹکا ہوا ہوں گا قیامت کے دن, میں نے ایک نہیں دو نہیں 99 انسانوں کو قتل کیا ہے. لیکن علم نہیں تھا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا, کیونکہ یاد رکھو اللہ ہمارے اپنے طریقوں سے راضی نہیں ہوتا کہ ہمارے اپنے وضع کردہ طریقوں سے, کہ ہم نے اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو آپ خود سے جو چاہے کر لیں, ایسا نہیں ہے. اس کی مثال ہے جیسے آپ نے ٹھیک ہونا ہے تو خود سے جو چاہے کھا لیں, اس سے آپ ٹھیک نہیں ہوں گے, بلکہ جو شفا سینٹر ہیں, ہاسپٹل ہیں, جو ڈاکٹر ہیں, ان سے مشورہ لینا پڑے گا آپ کو کہ اس بیماری میں مجھے کیا کھانا پڑے گا. تو آپ کی نیت سے آپ ٹھیک نہیں ہو جائیں گے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ کہ میں نیت کرتا ہوں شفا حاصل کرنے کی, اللہ اکبر کہہ کے کچھ بھی کھا لیا, اس سے ممکن ہے کہ وہ ٹھیک ہونے کے بجائے بیمار ہو جائیں. کسی کام کے کرنے سے پہلے صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کی رضا کا جذبہ ہو. سمجھ رہے ہو بات کو؟ کسی کام کے کرنے سے پہلے اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ اس کام کو کرنے سے پہلے نیت آپ کی اچھی ہو. صرف نیت کا اچھا ہونا کافی نہیں ہے, یہ ضروری ہے کہ وہ کام بھی ایسا ہو جس سے اللہ واقعتاً خوش ہوتا ہو. حضرت عمر نے ایک پادری کو دیکھا جس نے عبادت کر کر کے اس کی ہڈیاں نکل گئی تھیں. حضرت عمر اسے دیکھ کے رونے لگے. کسی نے پوچھا کیوں روتے ہیں؟ فرمایا اس پہ ترس آ رہا ہے کہ دنیا بھی چھوڑ دی اس نے عبادت کر کر کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے, مگر آخرت میں بھی اس کا انجام جہنم ہے. کیونکہ یہ عبادت اللہ کو مقبول نہیں ہے, کیونکہ یہ اس کے اپنے طریقے کی عبادت ہے, اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے, شرک کر رہا ہے. حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے. تو وہ 99 انسانوں کے قاتل کو خیال تو پیدا ہوا, اللہ کی محبت تو دل میں پیدا ہوئی, مگر اس کے پاس یہ علم نہیں تھا کہ اللہ کو راضی کرنا میرے لیے ممکن بھی ہے یا نہیں ہے, اتنے گناہوں کے بعد بھی کیا اللہ راضی ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا. لہذا اب اسے ضرورت کس بات کی تھی؟ علم حاصل کرنے کی, مسئلہ معلوم کرنے کی کہ 99, ان دو چیزیں معلوم کرنی تھی اس میں. نمبر ایک, کیا شریعت میں 99 انسانوں کے قاتل کی توبہ قبول ہے یا نہیں ہے؟ یہ مسئلہ اسے معلوم نہیں تھا. نمبر دو, اس تو اگر قابل قبول ہے تو توبہ کا طریقہ کیا ہوگا؟ آپ لوگوں کے دیکھ کے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں کی کچھ تھوڑا سا گرمی زیادہ ہے یا کوئی مسئلہ ہے, تھوڑا سا گردن ہلا دیا کریں نا یوں کر کے, ایسے تو مجھے خوشی ہوگی کہ آپ لوگ شوق سے سن رہے ہیں. بھائی گلا میرا بالکل وہ جو شاندے وہ شاندے سے سیٹ کر کے آیا ہوں. ابھی میں بیان سے پہلے کالی مرچ اور دو بادام چبا کے آیا ہوں تاکہ کچھ گلا کھل جائے, ورنہ مجھے فجر کی نماز میں اتنی تکلیف ہو رہی ہے قراءت کرتے ہوئے, گلا بیٹھا ہوا ہے دو ایک ہفتے سے کچھ ایسی پرابلم چل رہی ہے. تو اب یہ ہے کہ اگر ہم ناغہ کر لیں تو پھر یہ بیچارے اتنے دور دور سے جو لوگ آ رہے ہیں ان کا نقصان ہوتا ہے, ہمت کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اور گلا ٹھیک اس لیے نہیں ہوتا کہ آرام ہی نہیں ملتا, گلے کو کچھ دن آرام ملے گا تو پھر ٹھیک ہوگا نا. آرام سے پہلے کوئی بیان آ جاتا ہے, ابھی گلا ٹھیک ہونے ہونے لگتا ہے تو ایک بیان آ جاتا ہے, منگل کا آ گیا بیان, ہفتے کا آ گیا بیان, یا کوئی اور صاحب آ گئے وہ پوری تقریر خود بخود نکلوا کے چلے گئے, تو ایسی باتیں کر دیتے ہیں کہ وہ خود ہی تقریر ہو جاتی ہے ان کو سمجھانے کے لیے. تو اس لیے جب تھوڑا سا ہم مجاہدہ کر رہے ہیں تو آپ بھی شوق و رغبت سے سنیں, فارمیلٹی پوری نہ کریں. فارمیلٹی ہوتی ہے نا بس ایک جمعے کے دن حاضری دینی ہے, جیسے گورنمنٹ کے دفتروں میں حاضری کے رجسٹر میں حاضری لگوا کے آ جاتے ہیں, اور بعض تو ایسے دفتر ہیں کہ دفتر ہی نہیں ہیں, وہ ادارے وجود میں ہی نہیں آئے, اسکول ہی نہیں ہے مگر پرنسپل صاحب کو تنخواہ گھر میں مل رہی ہے. ابھی وہ اسکول کا نقشہ پاس ہو رہا ہے مگر پرنسپل پہلے سے پاس ہو گیا ہے. اس کے ایسے فون آتے ہیں میرے پاس کہ حضرت میں کالج کا پروفیسر ہوں اور مجھے تنخواہ مل رہی ہے لیکن میں کالج نہیں جاتا. تو میں پوچھتا ہوں کیوں نہیں جاتے, کہتے ہیں کالج ہے ہی نہیں تو جاؤں گا کہاں میں. یہ صحیح بتا رہا ہوں, جمعے کے دن جھوٹ نہیں بولوں گا, اور ممبر پہ بیٹھ کے تو جھوٹ بولنا اور گناہ ہے. میں نے کہا کالج کیوں نہیں ہے, کیا کسی نے خدا نہ خواستہ دھماکے سے اڑا دیا, کوئی دہشت گردی, کہہ رہے بنا ہی نہیں ہے, بنا ہی نہیں ہے. نقشہ پاس ہوا تھا تو اس کے بعد باقی چیزیں تو پاس نہیں ہوئیں, باقی چیزیں پاس لیکن ٹیچر بھی پاس ہو گئے, پروفیسر بھی پاس ہو گیا, ان کی تنخواہیں, ان کے گریڈ, ان کی ترقیاں سب پہلے سے ایڈوانس میں پاس ہو گئی ہیں. اب وہ ٹیچروں کے گریڈ بھی بڑھ رہے ہیں, ان کا ایکسپیرینس بھی بڑھ رہا ہے, تنخواہیں مل رہی ہیں ان کو. تو یہ ہے. تو کیا بات کر رہا تھا, پہلے سے جو ہے نا, کیا وہ 99 والا تو ہے, یہ جو یہاں بات آئی تھی. خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تھوڑی سی ہم بھی محنت کر رہے ہیں تو آپ بھی تھوڑا شوق و رغبت سے بات سنیں تاکہ ہمیں بات کرنے میں بھی مزہ آئے اور آپ کو بات سننے میں بھی مزہ آئے. مزہ کا مطلب دل لگے. ہاں, فارمیلٹی پوری نہ کریں جیسے گورنمنٹ کے ملازمین پوری کر رہے ہوتے ہیں فارمیلٹی. تو الیکشن میں بھی فارمیلٹی پوری ہوتی ہے. ابھی الیکشن آ رہا ہے نا کل, تو آپ جائیں گے, آپ کا ٹھپا پہلے سے لگا ہوا ہوگا, آپ کو پتہ ہی نہیں انگوٹھا کس نے بنوایا, کہاں سے بنوایا, اپنے لگوایا کیسے اس نے اپنے انگوٹھا. ٹھیک ہے, انگوٹھا اس, یہ میرا والا انگوٹھا اس کے کیسے لگ گیا. تو وہ آرڈر پہ انگوٹھے بنتے ہیں, آرڈر پہ انگوٹھے لگتے ہیں کہ ہاں بھائی اتنی کمی, ادھر اتنے ٹھپے لگا دو. تو یہ سیٹ اپ چل رہا ہے. پھر الیکشن میں کیا پتہ چلے گا کون کامیاب ہے کون جیتا ہے, بس جو آ رہے ہیں آنے دو, جو جا رہے ہیں جانے دو. تو 99 انسانوں کا قاتل جو تھا, 99 انسانوں کا قاتل, اس کے دل میں جذبہ پیدا ہوا کہ میں اللہ کو راضی کروں, مگر دو چیزیں رکاوٹ تھیں, علم نہیں تھا دو باتوں کا. نمبر ایک, 99 انسانوں کے قاتل کی توبہ قبول بھی ہے شریعت میں کہ نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے 1, 2, 3, 4 کی ہو, اللہ کے ہاں 9, 10 کے بعد پابندی لگ گئی ہو. اور یہ بھی ممکن ہے کہ توبہ قبول تو ہو لیکن میں اپنے طریقے سے کروں گا تو پتہ نہیں اللہ کو قبول ہوگی نہیں ہوگی. جیسے نماز کا ایک طریقہ ہے, زکوٰۃ کا ایک طریقہ ہے, تو توبہ کا بھی تو کوئی طریقہ ہوگا. تو ان دو باتوں کا علم حاصل کرنے کے لیے وہ کسی اللہ والے کے پاس گیا. اب جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ سمجھنے کی ہے, کس کے پاس گیا. حالانکہ اسے یہ سوچنا چاہیے تھا کہ اللہ والے سے اللہ تو ملے گا, اللہ تک پہنچنے کا علم حاصل نہیں ہوگا. وہ علم جیسے سونا سونے والے کے پاس, کباڑ کا مال کباڑ والے کے پاس, سبزی سبزی والے کے پاس, تو علم علم والوں کے پاس سے ملتا ہے. تو وہ راہب, لوگوں نے اس کو راہب کا پتہ بتا دیا کہ فلاں جگہ ایک بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے پاس جاؤ. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ لوگوں کے دلوں میں علماء کی اتنی قدر نہیں ہوتی جتنی راہبوں کی ہوتی ہے. راہب کہتے ہیں دنیا سے بے رغبتی کرنے والے, سب چھوڑ چھاڑ کے اللہ اللہ میں لگے ہوئے ہوں. لوگوں کے دل میں ان کی عقیدت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ان کا گیٹ اپ ان کا اٹھنا بیٹھنا اور ان کا لائف اسٹائل ایسا ہوتا ہے جو انسان کو اٹریکٹ کرتا ہے، کھینچتا ہے اپنی طرف، کہ یہ دنیا سے دور ہیں بالکل، نہ بیوی کو ٹینشن نہ بچوں کی ٹینشن، وہ اللہ اللہ میں لگے ہوئے ہیں، تو ان پر یقیناً کچھ اوپر سے الہامات ہوتے ہوں گے. اور یہ جو مولوی صاحب ہیں تو ہمارے جیسے ہیں، یہ تو منگل بازار میں ٹماٹر بھی خریدتے ہیں ہیں بھائی، یہ تو جمعہ بازار میں اپنی بچی کا پاجامہ خرید رہے تھے چھوٹی بچی کا، یہ تو ایک دن دھوتی خرید رہے تھے. بھائی جو نارمل آدمی کو جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ سب، بال بچوں والے آدمی کو تو چاہیے نا وہ سب چیزیں. ان کے گھر تو اس دن پھڈا ہو رہا تھا، ان کے تو سسر صاحب آئے ہوئے تھے ان کی ٹھکائی لگانے. سسرال ہوگا تو ٹھکائی کا خطرہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہے بھائی، سسرال اور اسرائیل ملتے جلتے نام ہیں. داماد سسرال کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے فلسطینی اسرائیل کے مقابلے میں. کوئی داماد جب اپنے سسر کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی فلسطینی اسرائیلی کے سامنے بیٹھا ہوا ہے. تو جب یہ ہوگا، خاندان ہوگا، تو پھٹے بازی تو ہوگی. یہی وجہ ہے کہ مشرکین مکہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر جو سب سے بڑا اعتراض تھا وہ یہ تھا کہ مالی حاضر رسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا پیغمبر ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں شاپنگ بھی کرتا ہے. یعنی انسانوں کے دماغوں میں یہ بات ہمیشہ سے بیٹھی ہوئی ہے کہ اللہ والا وہ ہے جو منگل بازار سے ٹماٹر نہیں خرید سکتا، اس کے لیے الہام اور فرشتے آتے ہیں اوپر سے ٹماٹر لے گئے. ٹماٹر کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ ہر سبزی میں ٹماٹر، بہرحال پیاز اور ٹماٹر جو ہے نا، یہ دو چیزیں لازمی ڈلتے ہیں. تو وہ یہ بھی کہتے تھے مالی حاضر رسول، یہ کیسا پیغمبر ہے، یہ اکل الطعام جو ہماری طرح کھانا کھا رہے، ان کو بھی کھانے کی ضرورت ہے. یہ تو ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں اور ایسے دل سے اللہ ہو نکالیں کہ ان کی روحانیت سے ان کا پیٹ بھر جائے. یعنی ان کو بھی وہی چیزیں چاہیے زندگی گزارنے کے لیے جو ہمیں چاہیے. ان کو اگر انڈا موڑ جانا ہو، موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے جاتے ہیں، گاڑی میں بیٹھ کے جاتے ہیں. حالانکہ بزرگ تو وہ ہوتے ہیں جو ہوا میں اڑ کے جائیں، کیونکہ ان کے اللہ سے اتنے گہرے تعلقات ہوتے ہیں کہ ان کو ان اسباب اور وسائل کے اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو کرامتی طور پہ سفر کرتے ہیں. ایسے بزرگ کو ساری دنیا مانے گی کہ بھئی اڑتے ہوئے جا رہے ہیں، خود بخود پیسہ آ رہا ہے، ساری چیزیں خود بخود ہو رہی ہیں آٹومیٹک. لیکن یہ بات یاد رکھو، جتنی کرامتیں کر لو گے ساری دنیا مانے گی، مگر بیوی پھر بھی نہیں مانے گی. ایک بزرگ تھے، بڑی کرامتیں دکھایا کرتے تھے. بزرگ جو تھے نا، وہ انسان اپنے گھر کے باہر عالم بھی ہوتا ہے، مفتی بھی ہوتا ہے، بزرگ بھی ہوتا ہے، گھر میں کچھ نہیں ہوتا. وہ خواتین کے میرے پاس فون آتے ہیں، ہم آپ کے اہلیہ سے ملنا چاہتے ہیں. میں نے کہا نہیں ملو بھائی، اللہ کا واسطہ، عقیدت ختم ہو جائے گی. اور کسی بھی بزرگ کی اہلیہ سے نہیں ملو، صرف میں اپنی بات نہیں کر رہا، اور جس کی دو تین بیوی ہیں اس سے تو قطن نہیں ملو، اس سے تو قطن نہیں ملو، کیونکہ وہ تو بنی ٹھنی بیٹھی رہتی ہیں کہ ایک اور نہ کر لے کہیں. ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اپنے میاں کی کسی خاتون کے سامنے تعریف کر دی تو ایسا نہ ہو یہ خاتون اگر کنواری ہیں تو اپنا رشتہ پیش کر دیں، اگر کنواری نہیں ہیں تو اپنی کسی بچی بہن کا نہ پیش کر دیں. تو اس لیے یہ نیچرل ہے سب، کہ انسان ہر جگہ ہوتا ہے بزرگ، یہ سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک انگریز نے لکھا ہے، انگریز رائٹر نے لکھا ہے، مورخ نے، کہ دنیا میں کوئی ایسی شخصیت نہیں گزری جس کی بیوی اس کو ہیرو مانتی ہو سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ان کی زوجہ بھی آپ کو ہیرو مانتی تھی. تو ہمارے والد صاحب واقعہ سنایا کرتے تھے ہماری والدہ کو، اور ہماری موجودگی میں ذرا فراخ دل تھے والد صاحب ہمارے اور خوش مزاج تھے، تو لطیفہ سنایا کر. میرے والد صاحب کا بڑا احترام تھا ہمارے علاقے میں. یہاں ہمارے بچپن کے علاقے کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی جانتے ہیں کہ والد صاحب کا کتنا اللہ نے ان کو عزت دی تھی ہمارے محلے میں. جب ان کا انتقال ہوا تو لوگ کیسے رو رہے تھے، بہت لوگ ان سے محبت کرتے تھے، عقیدت کرتے تھے. تو ایک دن میں بیٹھا ہوا تو میری والدہ کو واقعہ سنا رہے ہیں. وہ واقعہ میں تھوڑا سا طنز تھا، مزاح بھی تھا اور طنز بھی، کہ باہر اتنی عزت، لوگ کہہ رہے ہیں حافظ صاحب حافظ صاحب. جب ان کا انتقال ہوا تو لوگوں نے ان کی قبر کے قریب جگہ گھیر لی کہ ہم ان کے ساتھ دفن ہوں گے, اتنی اللہ نے ان کو عزت دی تھی. تو ایک دن واقعہ سنا رہے تھے کہ ایک بزرگ جو تھے وہ کرامتیں دکھاتے تھے, ہوا میں اڑتے تھے, تو اور معلوم نہیں کیا کیا کرامتیں. نہیں, ایک بزرگ تھے جو کرامتیں دکھاتے تھے, تو ایک دوسرے بزرگ ان کی بیوی نے ان کو تانا دیا کہ دیکھو ایک وہ بزرگ ہیں جن کی ایسی ایسی کرامتیں, اور ایک تم وہ بزرگ بنے پھرتے ہو مگر آج تک تمہارے ہاتھ سے کوئی کرامت نہیں دیکھی, اس کا مطلب ہے تم فراڈی ہو. اگر اللہ تمہارے ساتھ ہوتا تو کچھ تو کرتب دکھاتے نا. حضرت مریم کو بے موسم پھل ملے ہیں, تمہیں کچھ بھی نہیں ملتا, تمہیں تو راشن ہر وقت قحط پڑا رہتا ہے آٹا دال راشن کا گھر میں. تو ان بزرگ نے خیال آیا کہ آج میں اپنی بیوی کو متاثر کرنے کے لیے اللہ سے دعا مانگوں گا اور کوئی کرامت ظاہر کر کے دکھاؤں گا. انہوں نے بھیس بدلا اور اللہ سے دعا مانگی, کوئی دعا قبولیت کی گھڑی ہوگی. ہوا میں اڑتے ہوئے جا رہے ہیں, اب یہ ہوا میں اڑتے ہوئے انڈا موڑے جا رہے ہیں, ہوا میں اڑتے ہوئے. بیوی نے دیکھ کر کہا, بیوی نہیں پہچانی کہ میرے میاں ہیں. جب یہ واپس آئے گھر میں, بیوی نے کہا دیکھو ایک وہ بزرگ تھے جو ہوا میں اڑتے ہوئے جا رہے تھے اور ایک آپ ہو. یہ بڑے خوش ہوئے, انہوں نے کہا بیگم وہ میں ہی تھا. کہا اچھا, جب ہی ٹیڑے ٹیڑے اڑ رہے تھے, جب ہی ٹیڑے میڑے اڑ رہے تھے, میں بھی کہوں یہ سیدھا کیوں نہیں جا رہا. تو بیوی کے سامنے ہیرو بننے کی کبھی بھی کوشش مت کرو, یہ عبث حرکت ہے, فضول حرکت ہے, چھوڑ دو اس کو اپنے ہاتھ. اس کے خرچے پانی پورے کرتے رہا کرو, اور یہ نہ کہا کرو یہ مجھ سے عقیدت کیوں نہیں. محبت کر لے گی مگر عقیدت نہیں کرے گی. محبت کر لے گی بچوں کے, ابا ہو آپ اس کے بچوں کے, ٹھیک ہے, اگر عقیدت بزرگ مان لے یہ نہیں ہو سکتا. منوا کے کرنا بھی کیا ہے, اللہ کی نظر میں بزرگ بن جاؤ بس. لوگ کہتے ہیں میرے پاس فون آتے ہیں, حضرت میں اتنا نمازی اتنا نیک, میری بیوی نہیں مانتی مجھے. میں نے کہا کس کی بیوی مانتی ہے, کہ اس کو نیک کس کی بیوی مانتی ہے, تو صبر کرو بس. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اب وہ جو قاتل تھا نا, انسانوں کا قاتل, وہ مسئلہ پوچھنے گیا کس کے پاس, راہب کے. کیوں؟ اس حدیث سے پتا چلا کہ لوگوں کی نظر میں راہبوں کی اور جو دنیا چھوڑ چھاڑ کے عبادت کرتے ہیں ان کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے, علماء کی ویلیو کم ہوتی ہے. کیونکہ علماء کا جو لائف اسٹائل ہے وہ عموماً عوام جیسا ہوتا ہے, سمجھ رہے ہو بات کو, وہ عموماً عوام جیسا ہوتا ہے. اس لیے لوگ کہتے ہیں تو ہماری طرح کے انسان ہیں, اور پیغمبروں پر بھی اعتراض ہوتا تھا کیونکہ پیغمبروں کا جو طرز زندگی ہے وہ بھی عادت اور نیچر سے ہٹ کے نہیں ہوتا تھا, وہ بھی ایسا ہی ہوتا کیونکہ پیغمبر لوگوں میں گھلنے ملنے کے لیے آئے تھے اور لوگوں میں تبلیغ کے لیے آئے تھے. اگر وہ بالکل منفرد ہو جاتے تو ہر آدمی کہتا مجھے بھی ایسا بننا پڑے گا, اور ہر آدمی کے لیے ایسا بننا ممکن نہیں ہے. بات آئی سمجھ میں؟ راہب سے یا اس آدمی سے عقیدت کرنا تو آسان ہے جو دنیا چھوڑ کے بیٹھ گیا, مگر اس جیسا بننا ناممکن, کیونکہ اس جیسا بننے کے لیے بھی آپ کو دنیا چھوڑنی پڑے گی, اور اسلام آپ کو دنیا چھڑوانے کے لیے نہیں آیا. کیونکہ اس دنیا پہ تو مسلمانوں کا حق ہے, اصل تو اللہ نے دنیا مسلمانوں کے لیے پیدا کی ہے. کیوں حق ہے؟ اس لیے کہ تاکہ تم اس دنیا کی لگام اپنے ہاتھ میں لو اور اس دنیا کے نظام کو صحیح کرو. اگر آپ یہ دنیا کی لگام اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے اور چھوڑ چھاڑ کے عبادت میں لگ جائیں گے تو شریعت کے مطابق تجارت کون کرے گا؟ ہے بھائی, یہ تجارت میں جو شریعت کے احکام ہیں کہ یوں تجارت کی جائے, یہ کافروں کے لیے تھوڑی ہیں. بہت سے لوگ تجارت چھڑوا دیتے ہیں مسلمانوں سے, چھوڑ چھاڑ کے بس چھوڑ دو ساری چیزیں. تو بھائی یہ تجارت اگر چھوڑنا ہوتا, تجارت کو چھوڑنے کا حکم ہوتا تو تجارت کے احکام شریعت میں کیوں نازل ہوتے کہ ایسے تجارت کی جائے ایسے نہ کی جائے؟ اگر بیوی بچوں کو چھوڑنے کا حکم ہوتا تو ان کے حقوق کی تفصیل شریعت کیوں بیان کرتی؟ مسلمان تو سارے چھوڑ چھاڑ کے بیٹھے ہوتے مسجدوں میں, تو یہ اللہ نے جو اولاد کے حقوق بیان کیے کیا یہ غیر مسلم اس پر عمل کریں گے؟ کھانے پینے کے احکام قرآن نے اور اللہ کے رسول نے بیان کی لیے, اس لیے کہ کھاؤ پیو. جو کھانا پینا ہی چھوڑ دے اس کے لیے کھانے پینے کے کیا احکام ہیں؟ اس کو تو دو کھجوریں چاہیے صبح. پہلے ایک جنگ اخبار میں ایک روحانی ٹوپی ڈرامے آتے تھے, وہ کیا کرتے تھے، رمضان میں مراقبہ کرواتے تھے، نام نہیں لوں گا میں، سب جانتے ہی ہیں ان کو، آج کل بھی سنا ہے مشہور ہیں واللہ عالم، ہم تو بچپن میں پڑھتے تھے، تو وہ بتاتے تھے رمضان میں محاسبہ اور پتہ نہیں مراقبہ کریں، کچھ مراقبہ سینٹر تھا، اس میں یہ تھا کہ افطاری کے وقت صرف ایک کھجور کھائیں، صحیح ہے، پہلے شروع میں تین چار، پھر آہستہ آہستہ عادت ڈال کے ایک کھجور پہ آ جائیں، یہ کیا ہو رہا ہے، روحانی ترقی، کیوں آ جائیں بھائی، اللہ تعالیٰ نے یہ اتنے سموسے اور اتنے پکوڑے اور اتنی جلیبیاں یہ کس کے لیے پیدا کی ہیں، روزے دار جب افطار کھاتا ہے تو اللہ اسے کھاتا دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، اور جب روزہ رکھنے والا سحری کھاتا ہے تو اللہ اسے کھاتا دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، کیونکہ مخلوق اللہ کے لیے ایسی ہے جیسے اولاد باپ کے لیے، باپ اپنی اولاد کو کھاتا ہوا دیکھ کے روتا ہے یا خوش ہوتا ہے، اے بھائی بتاؤ بھائی، تو اللہ بھی چاہتے ہیں کہ میرے مسلمان جو ہیں یہ طاقتور ہوں، یہ ایک ایک کھجور 24 گھنٹے میں کھائیں گے، ایسی روحانی ترقی کا کیا کرنا ہے بھائی، پتلے ہو جاؤ گے، باریک ہو جاؤ گے، روح روح رہ جائے گی تھوڑے دنوں میں، تو وہ روح نہ تجارت کر سکتی ہے، نہ تعلیم حاصل کر سکتی ہے، نہ سائنس ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے بڑھ سکتی ہے، نہ مختلف شعبوں میں قوم کی خدمت کر سکتی ہے، وہ روح ایک عجیب سی چیز بن جائے گی، کسی چھت کے نیچے بیٹھ کے بس محاسبہ مراقبہ کرے گی وہ اور ذکر کرے گی، تو راہب کے پاس وہ کیوں آیا، اس لیے کہ لوگوں کی نظر میں راہبوں کی اہمیت علماء سے زیادہ ہوتی ہے، اب وہ شخص راہب کے پاس آیا، فدل علی راہب فقال انہ قتل 99 نفسا فہل له 99 نفسا فہل له من توبہ، کہ بھائی میں نے 99 انسانوں کو قتل کیا ہے، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے، وہ اللہ والا تھا نا اس لیے اس میں غیرت بہت تھی، فوراً اللہ کی محبت نے جوش مارا کہ تو اللہ کا اتنا بڑا نافرمان، جس کے دل میں جس کی محبت ہوتی ہے وہ محبوب کی نافرمانی برداشت نہیں کرتا، محبت سے علم نہیں تھا، بعض دفعہ محبت انسان کو اگر علم کے بغیر ہو تو غلط رخ پہ لے جاتی ہے، اسلام میں جتنے فرقے پیدا ہوئے ہیں ان میں بہت سارے فرقے اللہ سے محبت کی بنیاد پہ بنے ہیں مگر ان کے پیچھے علم نہیں تھا، اچھے جذبے کی بنیاد پہ بنے ہیں مگر وہ اچھا جذبہ علم نہ ہونے کی وجہ سے غلط استعمال ہوا، علم نہ ہونے کی وجہ سے اس اچھے جذبے کو، آج امریکہ کیا کر رہا ہے پوری دنیا میں، مسلمانوں کو مسلمان ملکوں کے خلاف لڑوا رہا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ جن مسلمانوں میں جہاد کا جذبہ ہے، لڑنے کا جذبہ، ان کو انہی مسلمانوں کی حکمرانوں سے لڑا دیتا ہے، اس کہتا ہے جذبہ ہے ان میں، تو ان کو یہ بتاؤ تمہارے حکمران منافق ہیں، اور منافق قرآن میں آتا ہے کہ کافروں سے بھی بدتر ہیں، تو کافر بعد میں منافق پہلے، اب جذبہ اچھا ہے مگر اس کو رخ، یہ نہیں پتا، اگر علم ہوتا تو اللہ کے نبی کا طرز عمل کیا تھا، اللہ کے نبی نے کافروں سے جنگ کی ہے، منافقوں سے جنگ نہیں کی، اس لیے کہ منافق زبان سے تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، نمبر دو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منافق سے لڑائی کی اجازت دی وہ منافق جس سے لڑائی میں آپ کا فائدہ زیادہ ہو نقصان کم ہو، اب اگر آپ کی اپنی حکومتیں تباہ ہو گئیں تو جو کام امریکہ کو 2030 میں کرنا تھا وہ 2015 میں ہو جائے گا، میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے حکمران زمزم اور دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، ہمارے حکمرانوں پر ایک آپ کو میں لطیفہ سناتا ہوں جس سے پتہ چل جائے گا کہ ہمارے حکمرانوں کی کیا حیثیت، وہ کسی شاعر نے واقعہ سنایا کہ میں نے شاعری میں جو سرکار ہے گورنمنٹ ہے اسے چور کہہ دیا، شاعری میں میں نے کیا کیا حکومت چور ہے یہ شاعری میں کہہ دیا، پولیس نے بلا لیا تھانے میں کہ تم نے حکومت کو چور کہا ہے، کہہ رہے میں نے ایس ایچ او صاحب کے سامنے کہا کہ میں نے حکومت کو چور کہا ہے، میں نے یہ تو نہیں کہا کہ پاکستان کی حکومت چور ہے یا انڈیا کی حکومت چور ہے یا امریکہ کی، میں تو مختلف کہا ہے کہ حکومت چور ہے، تو پولیس والا کہتا ہے کہ ہمیں بیوقوف بنا رہے ہو، ہمیں پتہ نہیں کہ کون چور ہے، بھائی ہمیں بیوقوف بنا رہے ہو، ہمیں پتہ نہیں کہ کون چور ہے، تو مقصد حکمرانوں کی تعریف نہیں ہے، مگر جب آپ جذبہ جہاد اپنے ملک کی حکومت کو گرانے میں استعمال کرو گے تو نقصان کیا ہوگا، اس کی مثال ایسے جیسے آپ ایک درخت پہ پھل ہے وہ توڑ رہے ہیں. نیچے ٹوکرا آپ کا دشمن لے کے بیٹھا ہوا ہے. پھل کو کاٹنے والے آپ ہو, محنت کرنے والے, درخت پہ چڑھنے والے, سیڑھیاں لگانے والے, اور کسی کے پتھراؤ نہ ہو جائے, وہ سارا رسک لے کے, کوئی دیکھ لے گا تو پتھر, وہ سارا رسک آپ لے رہے ہو, کاٹ بھی آپ رہے ہو, لیکن وہ پھل جب نیچے گرتا ہے تو آپ کی ٹوکری میں نہیں آتا بلکہ وہ کسی دشمن کی ٹوکری میں آتا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ آپ نے اسلامی ملک یا مسلمانوں کے ملک کے خلاف بغاوت کر کے بالفرض حکومت کو گرا دیا, تو یہ گر کے ملک آپ کی جھولی میں نہیں جائے گا, یہ ہندوستان کی جھولی میں جائے گا, یہ امریکہ کی جھولی میں جا کے گرے گا. تو جذبہ ہونا کافی نہیں ہے, اور جذبہ اگر علم کے بغیر ہو تو جذباتی لوگ جلدی بیڑا غرق کر دیتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ کیونکہ وہ جذبہ وہ اخلاص سے بیڑا غرق کرتا ہے. وہ کیا کرے گا؟ اخلاص اور للہ, وہ جنت کے شوق میں مسلمانوں کی واٹ لگائے گا. تو ظاہر ہے جو شوق میں واٹ لگائے وہ, اس کو یہ دماغ میں یہ بات ڈال دی ہے کہ اس سے جنت ملے گی, تو جنت کے شوق میں تو انسان کچھ بھی کر سکتا ہے. پھر تو علم, علم ضروری ہے. اور یاد رکھو اللہ نے قرآن میں علماء کی بھی دو قسمیں بیان کی ہیں. ایک تو وہ قسم ہے نا جو گمراہ ہوتے ہیں اور باعمل ہوتے ہیں, یہ تو الگ قسم ہے. قرآن نے جو دو قسمیں بیان کی, ایک راسخون فی العلم اور ایک غیر راسخین فی العلم. آئی بات سمجھ میں؟ ایک وہ علماء جن کو علم میں رسوخ ہے, پختگی ہے, مضبوطی ہے, اور ایک وہ جن کو علم میں مضبوطی اور پختگی حاصل نہیں ہے. والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا. یہ جو حروف مقطعات ہیں نا قرآن مجید کے, الف لام میم, الف لام میم صاد, حامیم, حامیم عین سین قاف, ان کا مطلب کسی کو معلوم نہیں ہے. اب قرآن نے کہا کہ فتنہ پرور لوگ کیا کرتے ہیں کہ جن آیتوں کا مطلب اللہ نے نہیں بیان کیا ان کا مطلب خام خامے نکال نکال کے لوگوں میں فتنہ پیدا کرتے ہیں. متشابہ چیزوں کو خام خامے جب اللہ نے نہیں بیان کیا تو بس چپ ہو جاؤ. اور آگے فرمایا والراسخون فی العلم, لیکن جن کو علم میں مضبوطی ہے, پختگی ہے, وہ مطلب نہیں بیان کرتے بلکہ وہ کیا کہتے ہیں, ہمیں اس کا مطلب نہیں آتا. حالانکہ علم تو تقاضا کرتا ہے کہ آپ کو آتا ہو, مگر ان کو اس بات کا علم بھی ہوتا ہے. علم میں جب انسان مضبوط ہوتا ہے تو اسے یہ پتا ہوتا ہے کہ مجھے کیا آتا ہے اور کیا نہیں آتا, اور جب انسان علم میں مضبوط نہیں ہوتا تو اسے وہ سمجھتا ہے کہ مجھے سب کچھ آتا ہے. یہی جہالت ہے اس کی کہ جو چیزیں نہیں آتی وہ بھی اپنے کھاتے میں ڈال لیتا ہے. آج کوئی چپ ہونے کے لیے خاموش نہیں ہے کہ مجھے نہیں آتا. ہر آدمی کہتا ہے مجھے سب پتا ہے, آپ کو کچھ بھی نہیں آتا. سارے ایسے ہی ہیں, دو نمبر ہیں, اور جو ہے نا سارے ڈرامے ہیں, مجھے سب کچھ پتا ہے. تو اس کا مطلب آپ تو بالکل فارغ ہو. تو اللہ فرماتے ہیں راسخین فی العلم کیا کہتے ہیں, کل من عند ربنا. یہ مقطعات, یہ سب کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے ہیں. اور آمنا بھی, ہم اس پر ایمان لائے, بس اللہ کی جو اس کی مراد ہے اللہ کی نظر میں ہم اس مراد پر ایمان لاتے ہیں. یہ راسخین فی العلم کا اللہ نے منصب بیان کیا. تو پتہ چلا علماء کی بھی دو قسمیں, ایک علم میں رسوخ ہوتا ہے نا, ڈاکٹروں میں ہوتا ہے نا, ایک ڈاکٹر ایک عطائی, اس کو کیا ہو گیا بھائی, ڈاکٹروں کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک ڈاکٹر تو وہ ہوتے ہیں جن کو, جو کمپاؤڈر کو بھی ڈاکٹر کہتے ہیں لوگ آج کل, بس وہ نزلہ زکام کھانسی میں اس کو پتہ ہی, ہمیشہ ڈاکٹر صاحب یہی والا ٹیکہ لگاتے ہیں تو وہ بھی لگا دیتا ہے, اس کو بھی ٹیکہ لگانے کی ضرورت ہے. ایک منٹ, یہ مسلسل بند ہو رہا ہے کئی دنوں سے بیان کے دوران, اس کو رفیع بھائی بعد میں کدھر گئی, وہ اس کو ذرا چیک کروائیں بعد میں کیا پرابلم ہے اس کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے راسخین فی العلم کا ایک الگ منصب بیان کیا. تو راہب نے اس 99 انسانوں کے قاتل کو سن کے, اس کی بات سن کے راہب کے دل میں غیرت اور اللہ کی محبت کا جذبہ جوش مارنے لگا کہ اتنا بڑا اللہ کا نافرمان کہ 99 کو قتل کر دیا, اب تیری توبہ قبول نہیں ہو سکتی. دیکھو راہب نے یہ بات اللہ کی محبت میں کہی ہے, اللہ کی محبت میں, مگر علم نہیں تھا, علم نہیں تھا. تو اس قاتل نے کہا کہ جب توبہ قبول ہونی نہیں ہے, جانا میں نے جہنم میں ہی ہے, تو 99 کا عدد کچھ اچھا نہیں لگ رہا. اگر کوئی بیٹس مین 99 رن بنا کے آؤٹ ہو جائے تو اسے کتنا افسوس ہوتا ہے, یار ایک رن رہ گیا تھا سینچری پوری ہونے میں. تو اس نے کیا کہا, کیا کیا, اس راہب کو بھی جان سے مار دیا. کہ جب جانا جہنم میں ہی ہے تو 99 کیوں, سینچری تو پوری کر کے جاؤ. دنیا کہے گی بھائی 100 آدمیوں کو قتل کر کے گیا ہے, کچھ کر کے گیا ہے. لیکن اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو چکی تھی, جذبہ تھا بھائی اللہ کو راضی کرنا ہے. ایک آدھ اور سے پوچھ لو. اس سے ہی بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر مسئلہ کسی سے پوچھیں اور سیٹسفائی نہ ہو تو کسی دوسرے مولانا صاحب سے بھی پوچھ لیا کریں. ایک دفعہ سمجھ میں نہیں آیا تو کہتے ہیں مولوی کی باتیں سمجھ میں ہی نہیں آتی, بس چھوڑو ان چکروں میں. کوئی بات نہیں بھائی, کسی اور سے پوچھ لو, ہو سکتا ہے ان کی نہ ہی ہو ان کی آ جائے سمجھ میں. جیسے ایک ڈاکٹر سے علاج سمجھ میں نہیں آ رہا تو دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا, یہ تو نہیں کہتے سارے ڈاکٹر ہیں غلط ہیں. اب اس کے دل میں جذبہ پیدا ہوا, کسی دوسرے سے لوگوں سے پوچھا. اس دفعہ لوگوں نے کسی عالم کا پتہ بتایا. فدل علی رجل عالم فاتاہ فقال انہ قتل مئات نفس فہل لہ من توبہ. عالم کے پاس آ کے کہا 100 آدمیوں کو قتل کیا ہے, کوئی توبہ کی گنجائش ہے اسلام میں شریعت میں؟ عالم نے کہا نعم من یحول بینہ وبین التوبہ. وہ عالم صرف عالم نہیں تھے, راسخ فی العلم بھی تھے. انہوں نے صرف جواب اتنا نہیں دیا کہ ہاں, جیسے میں واٹس ایپ پہ نا لوگ بہت لمبا مسئلہ پوچھتے ہیں, میں اگر وہ جائز ہوتا ہے نا تو میں اے بی سی ڈی ایف جی لکھ کے بھیج دیتا ہوں, جی. چلو جائز ہے کیونکہ رش بہت ہوتا ہے اس لیے جی. اب لوگ کہتے ہیں یہ کیا اس سے مختصر جواب نہیں دے سکتے تھے آپ؟ بھائی ہم کہتے ہیں آپ کو جواب مل گیا بس اتنا کافی ہے, رش کی وجہ سے. ورنہ جو راسخ فی العلم علماء ہیں ان کی صفت کیا ہے کہ وہ مستفتی کو مطمئن کر دیتے ہیں, جس نے سوال پوچھا ہے اسے مطمئن, بشرطے کہ مستفتی وہمی نہ ہو. کیونکہ وہمی آدمی کو آپ پولیس سے بھی مطمئن نہیں کروا سکتے. تو ان عالم نے صرف یہ نہیں کہا ہاں توبہ قبول ہوگی, بلکہ اس کو ایسا طریقہ توبہ کا بتایا کہ جس سے وہ توبہ پر قائم رہے, توبہ پر قائم رہے. وہ انہیں پتا تھا کہ توبہ کر کے توڑ دے گا یہ دوبارہ, لہذا اسے کہا انطلق الى ارض کذا وکذا فان بها اناسا یعبدون اللہ فاعبد اللہ معهم. دیکھ توبہ تو تیری قبول ہوگی, اور ترغیب بھی دی کہ صرف قبول نہیں ہوگی, کون سی چیز ہے جو اللہ سے توبہ میں رکاوٹ ہو؟ اللہ کی نافرمانی کی اللہ سے مانگ, اللہ معاف کر دے گا. کوئی دنیا کی طاقت ایسی نہیں ہے جو تیری توبہ کی قبولیت میں رکاوٹ بنے. مسئلہ بتایا اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ اپنے اس علاقے کو چھوڑ دے, کیونکہ یہ قاتلوں کا محلہ ہے, قاتلوں کا علاقہ ہے, یہاں تو قتل دوبارہ سیکھے گا, تجھے قتل پہ پیسے ملیں گے, دوبارہ آئے گا اس چیز کی طرف. لہذا اس علاقے کو چھوڑ کر ایسی جگہ چلا جا جہاں اللہ والے رہتے ہیں, اور ان میں رہ کر مسئلہ تو علم تو تجھے حاصل ہو گیا, اب تجھے اللہ کی معرفت چاہیے, وہ اللہ والوں سے ملے گی. فاعبد اللہ ولا ترجع الى ارضک, اور دوبارہ اس زمین کی طرف لوٹ کے نہ آنا. اس لیے میں اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے ایک بات کہتا ہوں کہ جس نے گناہوں سے بچنا ہے وہ دو کام کرے, ایک علماء کی محفل میں بھی بیٹھے اور ماحول بھی تبدیل کرے. ماحول تبدیل کرنے کے لیے دو راستے ہیں, ایک تبلیغ کا راستہ, کیونکہ اس دور میں ایسی زمین موجود تھی جہاں سب اللہ والے رہتے تھے, آج کل ایسی زمین موجود نہیں ہے. پہلے عالم نے تو کہہ دیا نا بھائی اس زمین کو چھوڑ کے چلے جاؤ, ایسے وہاں علاقے میں جاؤ وہاں سب نیک لوگ رہتے ہیں. آج کوئی ایسا علاقہ ہے بتاؤ بھائی, کوئی بتاتا ہے؟ مجھے بھی بتا دینا, وہی انڈا موڑ پہ سارے نیک لوگ رہتے ہیں, یا پٹیل پاڑا پہ جتنے یہاں سے لے کر یہاں تک سب نیک. کوئی ایسا ایک شرابی کا گھر ہوگا ادھر تہجد گزار کا ہے, ادھر مفتی صاحب کا ہے تو ادھر کسی گلوکار کا اداکار کا, سب مکس چل رہا ہے حساب کتاب. بلکہ ایک گھر میں نہیں ہے, ایک گھر میں ایک بھائی کی داڑھی ہے نمازی ہے, دوسرا پینے پلانے سے شغف رکھتا ہے, ہیں بھائی؟ تو عجیب سی سیٹنگ چل رہی ہے. ابا کا ابا 4 مہینے کے لیے گئے ہوئے ہیں, اماں کا پتہ ہی نہیں وہ کہاں گئی ہوئی ہیں بھائی, بس اتنا ہی کہا, پتہ ہی نہیں کہاں گئی ہوئی ہیں. اور بعض دفعہ اماں جو ہیں وہ حج کے لیے گئی ہوئی ہوتی ہیں, ابا کا نہیں پتہ ہوتا کہ کہاں گئے ہوئے ہیں. وہ ایک آدمی تھا گھر میں رہتا نہیں تھا, گھر میں جو تھا نا رہتا نہیں تھا, اس کی بیوی کو شبہ تھا کہ میں جب میں کے جاتی ہوں یہ گھر سے کہیں غائب ہو جاتا ہے. تو یعنی اس کی مشکوک حرکتیں ہیں, کوئی تعلقات ہیں خدا نخواستہ کوئی, اس لیے وہ نگرانی کرتی تھی. تو گھر سے باہر جا کے نا جب بھی وہ اپنے میکے جاتی تو گھر میں تو میاں کو فون کرتی آپ کہاں ہیں, تو کہتا میں گھر میں ہوں, خوش ہو جاتی. کہتی اچھا ذرا گرینڈر مشین چلا کے دکھائیں, پتہ چلے گا نا گھر میں ہیں کیا. یہ چلا کے دکھا دیتا, ایسے آواز آتی گرینڈر مشین کی,
بیوی خوش ہوتی بھائی گھر میں. دو چار دفعہ ایسے ہوا جب بھی میکے جائے گی پوچھے گی. ایک دن بیوی اچانک بتائے بغیر گھر میں آ گئی, دیکھا صرف بچہ ہے ابا نہیں ہے. پوچھا بیٹا ابو کہاں گئے؟ کہتے پتہ نہیں وہ گرینڈر مشین لے کے کہاں نکلے ہیں. ابا جو ہیں وہ معلوم نہیں گرینڈر مشین لے کے کہاں نکلے, وہ مشین ساتھ ساتھ لیے گھومتے تھے. جہاں بیگم کا فون آیا بھائی چلا دی. تو بھائی جب یہ ماحول ہوگا تو ہم کیا کس کو کیا مشورے دیں گے کہ کس ماحول میں جاؤ؟ تو اب دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے, کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں مشورہ دیں. اب چلتی پھرتی جگہیں ہیں, چلتی پھرتی خانقاہیں ہیں جہاں اللہ والے اللہ کی باتیں کرتے ہیں, اللہ کی محبت پیدا کراتے ہیں. تبلیغ کا راستہ ہے, تو یہ دو راستے ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہیں. تبلیغ میں نکل جاؤ, آپ ہر جگہ گھومو گے, چلو گے, پھرو گے, مگر جس ماحول میں آپ 24 گھنٹے رہو گے وہ ماحول اللہ والوں کا ہوگا, تو اس سے اللہ کی محبت پیدا ہوگی. اگر صرف تبلیغ میں وقت لگا رہے ہو, خانقاہ میں وقت لگا رہے ہو, علماء سے تعلق نہیں رکھتے, تو بھی برباد ہو جاؤ گے. یاد رکھو پھر بھی برباد ہو جاؤ. اور صرف علماء سے تعلق ہے مگر اللہ والوں میں اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے, تو علم تو آ جائے گا, لیکن علم مرزا غلام احمد قادیانی کے پاس بھی بہت زیادہ تھا. علم تو جتنے بڑے بڑے گمراہ لوگ گزرے ان کے پاس بھی بہت تھا. علم ہوگا عمل نہیں ہوگا. تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنے کے مسائل تو معلوم ہو جائیں گے مگر عمل کی توفیق نہیں ملے گی. داڑھی رکھنا کا پتہ تو چل جائے گا کہ داڑھی رکھنا فرض ہے, کٹانا گناہ کبیرہ ہے, مگر رکھنے کی توفیق نہیں ملے گی. عورت کو پتہ تو چل جائے گا کہ پردہ کرنا ضروری ہے مگر پردہ کرنے کی توفیق نہیں ملے گی. یہ جب ہی ملتی ہے جب اہل اللہ کے ساتھ دوستی ہو, ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو. دونوں چیزیں ضروری ہیں, علم بھی اور اہل اللہ کی صحبت بھی. اور یہ بار بار بتا دوں کہ جیسے میں نے حضرت پیر صاحب کا ملفوظ سنایا کہ اللہ اللہ والوں کے پاس ملتا ہے, لوہا لوہے والوں کے پاس, تو علم علم والوں کے پاس ملتا ہے. آج کیا ہوتا ہے کسی شیخ سے اصلاحی تعلق قائم کر لیتے ہیں لیکن مسائل میں علماء سے رجوع, حالانکہ ان کے شیخ خود نصیحت کر رہے ہوتے ہیں کہ مسائل علماء سے پوچھو, مگر نہیں پوچھتے. بعض دفعہ شیخ میں علم میں رسوخ نہیں ہوتا جس کی وجہ سے گڑبڑ ہوتی ہے. اب میں آپ کو ایک مثال دوں. کچھ دن پہلے ایک بزرگ تھے, ان کے کسی خلیفہ, ان کے کسی مرید نے اپنے بزرگ سے بارات کے خلاف بیان سنا. بہت اچھی بات ہے, بارات کے خلاف ہونا چاہیے, ہم بھی بارات کے خلاف بولتے ہیں. بیان سنا, جی بارات جائز نہیں, ہندوانہ رسم ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اب کیا ہے کہ کہیں رشتہ طے ہو گیا ان مرید کا, 25-26-30 آدمی لے کے بارات میں چلے گئے اور بائیکاٹ کیا کہ ہم کھانا نہیں کھائیں گے. لڑکی والوں نے کھانا بنا کے رکھا ہوا ہے مگر یہ لڑکے والے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم بارات کا کھانا نہیں کھائیں گے کیونکہ ہمارے شیخ صاحب نے کہا ہے کہ یہ ہندوانہ رسم ہے. بات نہیں آ رہی سمجھ میں؟ آ رہی ہے. لڑکی والوں کی عزت کا جنازہ نکل رہا ہے وہاں پہ, کیونکہ اتنے افراد آ رہے ہیں, ظاہر ان کے ساتھ خواتین بھی ہوں گی, اور عین کھانے کے وقت میں اٹھ کے پوری بارات واپس جا رہی ہے, تو لڑکی والوں کا تو حساب کتاب, وہ بیچارے پریشان. مجھے فون کیا کہ یہ بارات کا کیا تصور ہے. میں نے کہا بارات ہندوانہ رسم ہے, غلط رسم ہے. تو انہوں نے کہا یہ آئے ہوئے ہیں واپس جا رہے ہیں تو ہماری تو سارا مسئلہ خراب ہو جائے گا, بہت زیادہ بے عزتی ہو جائے گی. تو میں نے کہا کہ آپ لوگوں نے کیوں بارات کا کھانا کیوں رکھا؟ کہنے اس لیے کہ لڑکے والوں کی طرف سے 25-30 افراد آئے ہیں. تو میں نے کہا وہ افراد آئے کیوں؟ بارات غلط ہونے کا مطلب یہ کہ اتنے سارے افراد آئے نہیں. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ یہ تو آدھا دین ہو گیا نا, اتنے افراد آئے ہوئے ہیں اور کھانے کے ٹائم پہ اٹھ کے نکل کے جا رہے ہیں. یہ کوئی ایسی عجیب سی صورتحال بن گئی کہ یہ تو جس پہ گزرتی ہے اس کو پتا ہوگا نا کہ اس کی حالت کیا ہوگی. میں نے کہا بھائی یہ تو پہلے طے کر لینا چاہیے تھا کہ رخصتی میں اتنے افراد نہیں آئیں گے. لڑکی کی اماں آ جائے گی, ایک آدھ بہن آ جائیں گی اور دو چار افراد آئیں گے اور وہ رخصت کر کے لے جائیں گے. جب 20 افراد آنا کہاں سے ثابت ہو گیا؟ جب 20 چلے گئے ہو تو اب یہ غلطی کی ہے. تو بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جب وہ ہو جائیں تو وہ ریورس نہیں ہوتی. اب یہی ہے کہ اب کھانا کھا کے آ جاؤ, کیونکہ بارات کا کھانا بذات خود حرام نہیں ہے, بری رسم کی وجہ سے کہا جاتا ہے. تو جب رسم کے ایک جز پر عمل کر لیا آپ نے, باقی پر عمل نہ کریں, پھر یہ غلط ہو جائے گا, یہ پھر غلط ہو جائے گا. تو اب آدھی بات ہے آدھی نہیں لے رہے آپ. اور اس میں بھی ایک بات بتا دوں کہ بارات کا کھانا غلط ہے، مگر اگر آپ کے علم میں پختگی ہوگی، رسوخ ہوگا، تو آپ فقہاء کرام کی وہ تصریحات جانتے ہیں کہ اپنے جائز حق کی وصولی کے لیے رشوت دینا جائز ہے. حدیث میں کیا آتا ہے؟ رشوت لینے والا بھی جہنمی، دینے والا بھی. مگر آپ زمانے کے حالات سے اگر واقف نہیں ہیں، آپ نے یہ حدیث سنا دی تاجروں کو جو امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کر رہے ہیں، لینے والا بھی جہنمی، دینے والا بھی جہنمی. اب اس کے کنٹینر پھنسے ہوئے ہیں پورٹ پہ، اسے پتا ہے کہ رشوت دیے بغیر ایک کنٹینر بھی یہاں سے نہیں نکل سکتا. آپ نے فوراً سنا دیا لینے والا بھی جہنمی، دینے والا بھی جہنمی. کیونکہ صرف حدیث کا علم حاصل کر لینا کافی نہیں ہے، آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس حدیث کا موقع کیا ہے. موقع یہ حدیث اس شخص کے لیے ہے جو رشوت دینے میں کسی پہ ظلم کر رہا ہو، جو اپنا حق لینے کے لیے رشوت دے رہا ہو، اس کے بارے میں یہ حدیث ہے ہی نہیں. اس وقت رشوت دینا حرام ہے جب آپ کا حق نہیں بنتا اور آپ رشوت دے کے دوسرے کا حق مار رہے ہیں. آپ اس سیٹ کے اہل نہیں ہیں، آپ میٹرک پاس نہیں ہیں، مگر آپ جناب جج کے لیے آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے کہ میں سپریم کورٹ کا جج بنوں گا، آتا واتا آپ کو کچھ بھی نہیں ہے. اب آپ رشوت دے کے جعلی ڈاکومنٹ بنوا رہے ہیں، یہاں رشوت دینے والا جہنمی، آپ رشوت دے کے ایک سیٹ پہ قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں جس کے آپ اہل نہیں ہیں، اور ایک رشوت ہے کہ آپ نے سارے امتحان پاس کر لیے جج کے لیے، وکیل کے لیے، سارے اس پہ آپ پورے اتر رہے ہیں گورنمنٹ کے، مگر آپ کو پتا ہے میں نے اگر رشوت نہیں دی میرا کام نہیں ہوگا، حالانکہ میں اہل ہوں، اس کا ہو جائے گا جو رشوت دے رہا ہے. ایسے موقع پر کسی بھی مفتی سے پوچھیں، جو مفتی ہوگا وہ کہے گا رشوت دینا جائز ہے. ایسے موقع پر لینے والے کو گناہ ملے گا. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ اب جہیز بھی غیر شرعی رسم ہے، بارات بھی غیر شرعی رسم ہے، مگر اگر لڑکی کے باپ کو معلوم ہے کہ میں نے جہیز نہیں دیا تو میری بیٹی کا ہو جائے گا بیڑا غرق. کیونکہ میں تو مولانا طارق صاحب کے بیانات میں بیٹھتا ہوں، جو میرا ہونے والا داماد ہے اس نے جہیز کے خلاف اتنی تقریریں نہیں سنی. اس کو بات سمجھانا ایسے ہے جیسے اونٹ کو رکشے میں بٹھانا. ویسے بھی داماد کو بات سمجھانا آسان کام نہیں ہوتا. اب آپ کو یہ ڈر ہے، یا وہ بیٹھتا ہے مگر اس کے ابا اماں نہیں بیٹھتے، اس کی اماں نہیں بیٹھتی، بیان نہیں سنتی. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے جہیز نہیں دیا، لڑکا بھی تیار تھا کہ جہیز نہیں لوں گا، مگر لڑکے کی ماں نے بہو کو تانے دے دے کے ذہنی مریض بنا دیا. نہیں یاری بات، اتنے تانے تو لائی کیا ہے، باتیں بگاڑ دی ہے. وہ کہے گی بھائی شریعت میں جہیز نہیں. ہاں بس شریعت جہیز ہی میں سمجھ میں آتی ہے بھائی، نماز کے وقت شریعت غائب ہو جاتی ہے. تو یہ ساسیں تانے دیتی ہیں. کبھی سنا ہے ساسوں کا تانا؟ آپ لوگ نے تو سسروں کے سنے ہوں گے، وہ اتنے خطرناک نہیں ہوتے. جو ساس کے تانے ہیں نا، وہ ایسے چبھتی ہوئی بات ہوتی ہے کہ وہ میاں شوہر کو پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ گھما کے ایسا ادھر سے فائرنگ کرتی ہے کہ مرد کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں میری ماں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کہی، کچھ بھی نہیں کہا، لیکن اس نے ایسا کچھ کہہ دیا ہوتا ہے اشاروں میں کہ بہو کی ایسی کی تیسی ہو جاتی. ہندوستان میں پہلے بہو کو یہ تانا دیا جاتا تھا، اب بھی دیا جاتا ہوگا لیکن الفاظ تھوڑے چینج ہو گئے، انگلش میں دیا جاتا ہے. پہلے جو اردو میں دیا جاتا تھا وہ یہ مشہور تانا تھا ہندوستان میں کہ لائی کیا ہے چند چیتھڑے، اور باتیں ایسے بگاڑتی ہے جیسے تیرے باپ نے تجھے سونے میں تول کے بھیجا ہو. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ لائی کیا ہے چند چیتھڑے، اور باتیں ایسے بگاڑتی ہے جیسے تیرے باپ نے تجھے سونے میں تول کے بھیجا ہو. اب اپنا کنٹینر اور اپنا مال، اپنے لیپ ٹاپ جو پھنسے ہوئے ہیں، وہ پھنسے ہوئے لیپ ٹاپ نکالنے کے لیے تو رشوت دینا سب کی سمجھ میں آ رہا ہے، اور اپنی بیٹی کی زندگی کو تباہی اور بربادی سے بچانے کے لیے جہیز دینا وہ سمجھ میں نہیں آ رہا. تو اس کا مطلب ہے آپ میں تفقہ اور بصیرت کی کمی ہے. جہیز حرام ہے، ناجائز ہے، مگر اس کے لیے جو جہیز دینے پر مجبور نہ ہو، سامنے والا بھی باتوں کو سمجھتا ہو. اگر وہ نہیں سمجھتا تو پھر ہر آدمی کو اپنی بیٹی کا تحفظ چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اسے پتا ہے کہ ایک تو اتنی مشکل سے رشتہ آیا، میں جہیز کا انکار کر دوں گا، یہ رشتہ بھی جائے گا. تو جہیز لینا دینا نہ شروع کر دیں کہیں اس چکر میں، بائیکاٹ کریں اس کا. لیکن جہاں ایسی مجبوری ہو تو پھر وہاں لینا تو غلط ہوگا، جہیز دینا غلط نہیں ہوگا. اسی طرح بالکل بارات کا کھانا ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکی والوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اگر ہم نے کھانا نہیں کھلایا تو جو ہمیں رشتہ ملا ہے ان کی سمجھ میں یہ باتیں نہیں آئیں گی. وہ ان کے 4 مہینے نہیں لگے ہوئے، بلکہ آج کل جن کے لگے ہوئے ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا، تو جن کے نہیں لگے ہوئے ان کی سمجھ میں کہاں آ رہا ہے؟ تو تو وہ نہیں ان کی سمجھ وہ رشتہ توڑ دیں گے. اور ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں کہ لڑکی والوں نے کہا بارات نہیں ہوگی, ادھر رشتہ توڑ دیا لڑکے والوں نے. میرے علم میں ایسے واقعات. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ رشتہ توڑ دیا تو بھائی ایسی جگہ کروں نا دینداروں میں. تو آج کل لڑکی کے لیے صحیح رشتہ تلاش کرنا مناسب یہ ایسے ہے جیسے آپ چراغ لے کے کوئی گمشدہ چیز تلاش کر رہے ہو. اتنی مشکل سے بیچارے کو کوئی ڈھنگ کا ملتا ہے. ہم کہتے ہیں بس تھوڑا سا بہت شریف ہونا کافی ہے. اتنا سپرلیٹیو ڈگری کا دیندار کہ وہ جہیز بھی اور بارات بھی, یہ تھوڑا سا ہائی فائی ہو جاتا ہے. کیونکہ بچی کی عمریں نکلی, بچیوں کی تو ویسے ہی عمریں چھپا چھپا کے شادیاں ہو رہی ہیں ان کی. 38 سال کی ہوتی ہے, بتاتے 15 سال ہیں. تو وہ تو اتنی تو پہلی عمر ہو گئی ہے بیچاری کی 38 سال. اب یہ رشتہ بھی ہاتھ سے گیا اس چکر میں کہ جہیز نہیں دینا. تو وہ جو بڑا فساد ہے, بیٹی کی عمر ضائع ہو رہی ہے, وہ بڑا فساد ہے. تو اس لیے کیا نام ہے, اگر شیخ و مرشد کوئی بات کہیں تو کسی عالم سے بھی, کیونکہ جو مفتیان کرام ہوتے ہیں ان کا تو سارا دن یہی کام ہوتا ہے. ان کے پاس تو گھریلو مسائل آتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ابھی چکر کیا چل رہا ہے. اور ان کے اپنے بھی اولادیں ہوتی ہیں. انبیاء کو اللہ نے اولادیں اسی لیے دی ہیں کہ انبیاء کو بھی لوگوں کے حالات کا علم ہو, ان پہ بھی وہی مسائل آئیں جو لوگوں پہ آتے ہیں. تو علم ضروری ہے, مگر یہ علم کہاں ملے گا بھائی؟ علماء کے پاس. اور اللہ کہاں ملے گا؟ اور اگر کوئی شیخ عالم بھی ہو اور اللہ والا بھی ہو, نور اللہ نور ہے. پھر سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھر کیا ہے بھائی؟ تو اپنی صحبت تبدیل کرنے کے لیے تبلیغ میں وقت لگانا چاہیے, خانقاہوں میں اللہ والوں کے پاس بیٹھنا چاہیے, اور مسائل کا علم سیکھنا چاہیے. صرف اور صرف کس سے؟ راسخ فی العلم, مضبوط علماء سے مسائل کا علم سیکھنا چاہیے. اس سے فائدہ ہوگا. پھر یہ دونوں علم اور اللہ کی محبت سے انسان کی گاڑی چلتی ہے آگے. تو جو میں نے آیت پڑھی تھی نا, وہ ساری یہ بتانے کے لیے کہ علماء کے پاس جو آپ کو علم حاصل ہوگا وہ دو چیزوں کا ہوگا. وہ کتنی چیزوں کا ہوگا؟ ایک کو کہا جاتا ہے مسائل کا علم, اور ایک کو کہا جاتا ہے فضائل کا علم. تبلیغ میں جنہوں نے تھوڑا بہت وقت لگایا ان کو پتا ہوگا نا علم کی کتنی قسمیں. نہیں تو ابھی پتہ کر لیں علم کی کتنی قسمیں. ایک کو کیا کہا جاتا ہے؟ مسائل کا علم. اور ایک کو کیا کہا جاتا ہے؟ فضائل کا علم. مسائل کا علم یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ اسلام میں کن چیزوں کے کرنے کا حکم ہے اور کن چیزوں سے بچنے کا حکم. قرآن نے مسائل کا علم بھی بتایا اور فضائل کا. اور فضائل کا علم یہ ہوتا ہے کہ جن چیزوں کے کرنے کا حکم ہے, آپ کے پاس ایسی معلومات آ جائیں کہ ان کے کرنے کے لیے آپ تیار ہو جائیں, اور جن چیزوں سے بچنے کا حکم ہے آپ کے پاس ایسی معلومات آ جائیں کہ آپ ان چیزوں سے بچنے کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں. کیونکہ بعض دفعہ کسی چیز کا صرف صحیح اور غلط ہونے کا علم کافی نہیں ہوتا. اس کی مثال ایسے, سب کو پتا ہے کہ سگریٹ پینے سے صحت خراب ہوتی ہے, پتا ہے نا؟ ڈاکٹر سارے منع کرتے ہیں بھائی سگریٹ نہیں پیو, لیکن صرف اتنے علم سے سگریٹ نہیں چھوڑے گا انسان. علم تو حاصل ہو گیا, چھڑوانے کے لیے ڈاکٹر ترغیب دے گا اگر وہ خود بھی نہ پیتا ہو. ورنہ ڈاکٹروں کے پاس جاؤ تو خود پی رہے ہوتے ہیں, دھواں نکال رہے ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں یہ زہر ہے. اتنا زہر ہے تو تمہاری تقریر کا تھوڑی اثر ہوگا کسی کے اوپر بھائی, تم خود پی رہے ہو. جو آدمی عمل نہیں کرتا اس کی باتوں کا دوسروں پہ اثر نہیں ہوتا. جب اتنا خطرناک ہے تو تم کیوں پی رہے ہو یہ؟ تو جو نہیں پیتے وہ پھر کیا دیں گے؟ ترغیب دیں گے بھائی اس سے پھیپھڑے برباد ہو جاتے ہیں. کل ایک نوجوان کو میں نے دیکھا کہیں پھل فروٹ خریدنے گیا میں, تو ایک جوان لڑکا کھڑا ہوا سگریٹ پہ سگریٹ پیا جا رہا ہے. میں نے اسے سمجھایا, میں نے کہا یار آپ کیوں پی رہے ہو یہ, اتنی آپ کی جوانی ہے ماشاءاللہ بھی ہے, تو کھانس بہت رہا تھا, اتنا کھانس. میں نے کہا کھانس بھی رہے ہو اور پی بھی رہے ہو؟ کہہ رہے بھائی کچھ نہیں ہوتا, اللہ کا شکر ہے پھٹ پھاٹنے. میں نے کہا ابھی نہیں ہوتا, جب ہوگا تو پھر پتا چلے گا. ابھی تو آپ جوان ہو, جوان آدمی کی جوانی ہر کمزوری کو ڈھانپ لیتی ہے. انسان کا جب خون گرم ہوتا ہے نا تو وہ بڑی سے بڑی بیماریوں کو بھی برداشت کر لیتا ہے. لیکن میں نے کہا تھوڑی سی جب عمر آپ کی ڈھلکنا شروع ہوگی تو تھوڑی نہیں ڈھلکے گی, ایک دم سے ڈھلک جائے گی بالکل. میں نے جتنے سگریٹ پینے والے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں, جب ایک خاص عمر تک پہنچتے ہیں تو ایک دم دھڑام سے نیچے کی طرف آتے ہیں وہ. ایک نارمل آدمی تو پہلے 40 سال کا ہوگا, پھر 50 سال کا ہوگا, 50 میں 50 جیسا لگے گا, 60 میں 60 جیسا لگے گا, 70 میں 70 جیسا. مگر سگریٹ پینے والا 50 سال میں ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے 70 سال کا ہے. ایک دم سے دھڑام سے نیچے آؤ گے اور پھر نان اسٹاپ کھانسی ہوگی اور مر جاؤ گے. اللہ ماشاء اللہ کسی کو اللہ بچا لے تو ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی، کہہ رہے نہیں ہے ایسا نہیں ہوتا. تو ترغیب کا علم کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ کسی کو بات سمجھائیں، اس کے فوائد، اس کے نقصان، اور لا کے دکھائیں کہ ایسے ہو جاؤ گے، ایسے مریض دکھائیں، پھر جا کے انسان کو آہستہ آہستہ چھوڑنے کا شوق پیدا ہوتا ہے. تو ہمارے پاس میرے بھائی مسائل کا علم تو ہوتا ہے، فضائل کا علم نہیں ہوتا. قرآن ہمیں مسائل کا علم بھی بتاتا ہے اور فضائل کا بھی. تو میں نے جو آیت پڑھی، اس آیت کو میں جلدی سے ترجمہ اور کر کے اس اپنا بیان ختم کرتا ہوں. یہ آیت سمجھانے سے پہلے اتنی لمبی چوڑی تمہید کی ضرورت تھی. شاعر نے کہا ہے نا، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی. بعض دفعہ بات مختصر ہوتی ہے مگر وہ چھوٹی سی بات سمجھانے کے لیے اسے بہت طول دینا پڑتا ہے. کسی سے آپ کو قرضہ لینا ہو تو آپ ایسے نہیں جا کے کہ بھائی 1,00,000 روپے دے دے، آپ کو پتہ نہیں دے گا وہ. آپ جا کے کیا کہتے ہیں، ایکچولی بات اصل میں یہ ہے کہ اتنی لمبی بات کھینچیں گے آپ، اصل میں مسئلہ یہ کہ پیسے ویسے کی تو میرے پاس کوئی کمی ہے نہیں، اور اتنا ہے وہ ہے، لیکن یہ ہے تو فلانا ہے تو ڈمکانا ہے، اور آپ ہیں سنا ہے بڑے سخی آدمی ہیں، آج تک کبھی کسی کو انکار نہیں کیا. وہ کہہ گا بھائی کام کی بات کرو. کہہ رہے کر رہا ہوں، آپ پہلے بات تو سنیں. یہ جو ہوتے ہیں نا کسی کی چیز فروخت کروانے والے ایجنٹ جو ہوتے ہیں، کسی کمپنی کی مصنوعات جو فروخت کرواتے ہیں، یہ کیسے سم بیچنے والے کو دیکھ لیں. سم بیچنا کتنا آسان کام ہے، یہ لو بھائی 50 روپے دو، یہ لے لو. لیکن وہ ایسے نہیں کرے گا، وہ کہے گا آپ کون سی سم استعمال کر رہے ہیں. جی میں وارد استعمال کر رہا ہوں. اس دور میں آپ ایسی بیوقوفی کا کام کر رہے ہیں بھائی، یہی ہوتا ہے. میں تو دن رات واسطہ پڑتا ہے. کتنا اچھا یہ بتائیں آپ کی کالز کتنی ہیں. جی میری تو سینکڑوں ہیں. بل کتنا ہے؟ جی 1500. اس مہنگائی کے دور میں 1500 روپے؟ تو بھائی تو کیا لگتا ہے میرا جو تو مجھے سمجھا رہا ہے، تو سیدھا سیدھا بتا دے یہ زونگ کی سم ہے، یہ اتنی سستی ہے، اتنے کی آئے گی، اتنی ہے، میں خود فیصلہ کر لوں گا. لیکن نہیں، اس کو پتا ہے اس طرح سے یہ خریدے گا نہیں. وہ ٹوپیاں لے کے کھڑا ہوتا ہے پہلے سے، کس کس کو کتنی ٹوپیاں پہنانی ہے اور کرانی ہے. تو میں بعض دفعہ بیان کا جو اصل موضوع ہوتا ہے وہ اس سے پہلے اتنا لمبا اس لیے کھینچتا ہوں، مجھے پتا ہے ایسے بات کہہ دی تو پبلک کی سمجھ میں نہیں آئے گی، یہ بات پبلک تیار نہیں ہوگی. تو اتنی لمبی چوڑی تمہید یہ سکھانے کے لیے، یہ جو میں نے آیت پڑھی تھی کہ بھائی اسلام میں جیسے کچھ چیزوں کے کرنے کا حکم ہے، کچھ نہیں کرنے کا، ان نہ کرنے میں ایک یہ بھی ہے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرو. آج کل اس حکم پہ عمل لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، چاہے حاجی صاحب ہوں، چاہے نمازی ہوں، لڑکیوں سے دوستیاں، انٹرنیٹ پہ بیہودہ چیزیں. اور لڑکیوں سے دوستیاں تو ایک ایسا ہمارے معاشرے کا کلچر بن چکا ہے جسے ایک نوجوان اپنا ذاتی حق سمجھتا ہے. وہ کہتے ہیں میں نے لائف کو انجوائے کرنے کے لیے یہ کام کرنا ہے، اور میں خاص طور پہ ان نوجوانوں کو جو میرے بیانات میں بیٹھ کے نکاح کی ترغیب سنتے ہیں اور پھر اس ترغیب کا غلط استعمال کرتے ہیں، ان کو بھی میں نصیحت کر دوں. کیونکہ بعض لوگ میرے بیان میں 3-4 شادیوں کے بیانات سنتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں، لڑکیوں سے دوستیاں لگانا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی انڈرسٹینڈنگ ہوگی تو رشتہ ملے گا نا اور شادیاں ہوں گی. خواتین کے فون آتے ہیں کہ ہمارے میاں آپ کا بیان سن کے آئے تھے، 4 شادیوں کے فضائل سنے انہوں نے، اور گھر میں آ کے 1 سال سے دماغ کھایا ہوا ہے سب کا، میں بھی کر رہا ہوں دوسری، میں بھی کر رہا ہوں تیسری. اور کرنے کا طریقہ کیا ہے، موبائل میں لڑکیوں کے نمبر، فیس بک پہ لڑکیوں سے دوستیاں، کہتے ہیں کہ ہم رشتہ تلاش کر رہے ہیں. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ کام تو آپ نے پہلی شادی کے وقت نہیں کیا تھا بھائی. اللہ تعالیٰ نے نکاح کرنے کی اجازت دی ہے، لڑکیوں سے گپے مارنے کی اور دوستیاں لگانے کی اجازت نہیں دی ہے. لوگ کہتے ہیں انڈرسٹینڈنگ، یاد رکھو یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے نا کہ پہلے اس سے انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، تھوڑا سا دماغ اگر میچ کرے گا تو شادی کریں گے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. شریعت نے آپ کو یہ کہا ہے کہ کہیں آپ نے نکاح کا پیغام بھیجنا ہو، اگر لڑکی پردہ نہیں کرتی تو آپ خود کسی طریقے سے ایک دفعہ اس کو دیکھ لیں، 1-2 دفعہ بات چیت بھی کر سکتے ہیں آپ اس سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تاکہ آپ بتا دیں بھائی میرا یہ حساب کتاب ہے، آپ اس طرح سے چل سکتی ہیں کہ نہیں چل سکتی. اگر وہ چل سکے گی ٹھیک ہے، بتائیں پھر شادی کب ہونی ہے، اگلی بات نہیں ہوگی. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ ہوتا یہاں تک نہیں ہے. یہاں کے بعد کیا کہ اچھا میں 1,000 روپے کا بیلنس دلوا رہا ہوں، کل 9 بجے سے صبح 9 بجے والا پیکج تم بھی کرا لو، میں بھی کرا لوں گا. ایسا پیکج تو اپنی بیوی کے لیے کبھی نہیں کرایا بھائی تو نے، یہ تیری کیا لگتی ہے؟ حرام کاری کا ایک دروازہ، پھر چسکے لیتے رہتے ہیں لڑکیوں سے روزانہ. اور میں جب کہتا ہوں بھائی یہ کیا ہو رہا ہے تو کہتے ہیں اس کے بغیر رشتہ نہیں ملتا، تو بھاڑ میں جائے نہ ملے بھائی رشتہ، شرفا عزت دار لوگوں کی طرح نکاح کرو، نہیں کر سکتے تو چھوڑو نہ کرو، بیٹھے رہو آرام سے، یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے کہ آپ نے 10-10 20-20 لڑکیوں سے دوستیاں لگا لی. اور عورت پہ کیا گزرتی ہے، جب عورت کو پتہ چلتا ہے کہ میرا میاں 10-10 20-20 لڑکیوں سے گپے مارتا ہے اور ایک عام آدمی گپے مارتا ہے نا تو حرام سمجھ کے، اور یہ مار رہا ہے اسلام کا حکم سمجھ کے، تو اس پہ کیا گزرتی ہوگی. تو نکاح کرو، میں یہ نہیں کہتا آپ نہ کریں، کریں، لیکن کس طرح، پیغمبروں کی طرح، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کبھی کسی عورت کو اپنی بیویوں کے علاوہ ہاتھ نہیں لگایا. ادھر نکاح کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ نکاح کا پیغام بھیجا، قبول ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو ختم. اور اگر آپ کہتے ہیں انڈرسٹینڈنگ کے لیے گپ شپ ضروری ہے، تو یاد رکھو پھر اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، کیونکہ پھر گوروں کے ہاں بہت کچھ ضروری ہے. وہ کہتے ہیں بھائی جب بیوی سے ایک زندگی ساتھ گزارنی ہے تو پھر معاذ اللہ بولتے ہوئے برا لگ رہا ہے، وہ کہتے ہیں سیکچوئل ریلیشن بھی ایک دفعہ ہونا ضروری ہے تاکہ پتا تو چلے کہ یہ میرے لائق بھی ہے یا نہیں ہے. وہ زنا بھی کرتے ہیں، بلکہ یہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے. ایک ڈاکٹر تھی، اس نے بتایا کہ انگلینڈ میں خاتون کو ہم نے دیکھا، ایک لڑکی کو نوجوان، اس کے 2 بچے ہیں، پارک میں بیٹھی ہوئی رو رہی ہے، بڑی خوبصورت لڑکی، 2 بچے گود میں لیے ہوئے رو رہی ہے. وہ ڈاکٹر کہتی ہے میں نے ان سے جا کے پوچھا آپ کیوں رو رہی ہیں، انہوں نے اشارہ کیا ایک لڑکے کی طرف کہ یہ میرا بوائے فرینڈ ہے، یہ مجھ سے شادی کی لالچ میں کہ میں تم سے شادی کروں گا کئی سال ہو گئے، اور اس نے 2 مجھے ولد الزنا بچے بھی دے دیے، مگر اب تک اس نے مجھ سے شادی نہیں کی ہے، اب تک نہیں کی ہے شادی، اور جب اپنی حوس پوری کرنی ہوتی ہے میرے پاس آ جاتا ہے. تو میرے بھائی یہ کلچر ہمارے معاشرے میں پیدا ہوگا اگر اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ تو نکاح کرو عزت دار لوگوں کی طرح، گھر بسانے والا بن کے، گھر اجاڑنے والے اور برباد کرنے والے، چسکے لینے والے، لڑکیوں سے دوستیاں لگانے والے، یہ چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہیں. اور اگر آپ کو یہ کہیں کہ بھائی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی تو کیا ہوگا، ہو جائے گی، اسی زمین سے، وہ بھی اسی مٹی سے بنی ہوئی ہوگی، آپ بھی کوئی مریخ سے نہیں آئے ہیں، اور دنیا مسافر خانہ ہے، اتنی انڈرسٹینڈنگ کا کرنا کیا ہے آپ نے؟ تھوڑا بہت چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. وہ حدیث میں جیسے آتا ہے ایک نظر اس کی طرف دیکھ لو، ایک نظر حدیث میں کیا آتا ہے، ایک نظر دیکھ لو. اور یہاں پوری تصویریں لے کے بیٹھا رہتا ہے، روزانہ 10-10 لڑکیوں کی تصویریں دیکھتا ہے اور ایک ایک گھنٹہ بیٹھ کے دیکھتا رہتا ہے. ایک نظر دیکھنے کی اجازت ہے، آپ ایک نظر اس کو دیکھ لیں. ایک نظر دیکھنے کے بعد آپ کو سمجھ میں آ گئی، اخلاق کی رپورٹ لینی ہے، اخلاق کے بارے میں کیسے، تو کسی خواتین کو بھیج دیں، بھائی دیکھو یہ ان کے گھر کا رہن سہن کیسا ہے، بس اتنا کافی ہے. اس کے بعد استخارے وستخارے نہ نکالیں، یہ جو آج کل نکل رہے ہیں نا جس طریقے سے استخارے، ان کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. اس کے بعد سمجھ میں آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، بولے بھائی نکاح ہوگا ڈائریکٹ، اور کوئی نہ مس کال نہ ایزی لوڈ، یہ سب باتیں قرآن میں صاف لفظوں میں اللہ نے حرام قرار دی ہے. ولا متخذی اخدان محسنین غیر مسافحین، ولا متخذی اخدان، فرمائے نکاح کرنے والے بنو، دوستیاں لگانے والے نہیں بنو، صاف لفظوں میں اللہ نے قرآن میں کہہ دیا. تو بعض لوگ آدھی بات ہمارے بیان سے لیتے ہیں اور آدھی کہاں سے لیتے ہیں، کہیں اور سے، دونوں کو ملا کے عجیب سی کھچڑی بنا کے پیش کر دیتے ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اور دوسری بات ایک آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ گھر میں جا کے زوجہ کو بلیک میل نہیں کیا کرو. میں جو 2-4 شادیوں کی ترغیب دیتا ہوں اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں بیوہ طلاق یافتہ اتنی ہے کہ جب تک نوجوان یہ نہیں کرے گا تو ان کا ٹھکانہ نہیں ملے گا. یہ اس لیے نہیں دیتا کہ آپ کو اپنی بیوی کو بلیک میل کرنے کے لیے ایک اور چیز ہاتھ میں آ گئی آپ کے. پہلے آپ بیوی کو تانے دیتے تھے، میں تھپڑ لگاؤں گا، میں لاتے ماروں گا، میں یوں کروں گا، اب ایک اور تانا آ گیا کہ میں دوسری شادی کر لوں گا. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ اس سے بیوی کیا سمجھے گی؟ کہ آپ کے دل کی کیفیت پر مطلع ہو جائے گی کہ آپ کا مقصد مجھے ذلیل کرنا ہے، آپ کا مقصد ایک اسلام کے حکم کو زندہ کرنا ہے ہی نہیں. تو یہ تانا دینے کی کیا ضرورت ہے اس کو، بھائی میں دوسری کر لوں گا، اس کا مطلب آپ اس کو سزا دینے کے لیے کر رہے ہو. تو یہ غلط استعمال ہوتا ہے، میں اس سے بالکل بری ہوں. پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ میں یہ سکھا رہا ہوں، میں نہیں سکھا رہا بھائی، یہ وہ خود کر رہا ہے. تو ہر ایک کی گارنٹی اور ذمہ داری ہم نے نہیں لی ہے، جو یہ کام کرے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو سامنے رکھ کے کرے، اور پھر اس پر جو مشکلات آئیں، مصائب آئیں، ان کو برداشت کرے. اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جس نے کرنی ہے وہ اپنی پہلی زوجہ کو اتنی محبت دے، اتنی محبت دے کرنے کے بعد بھی اور کرنے سے پہلے بھی، کہ اس کو یہ احساس ہو جائے کہ میرا میاں مجھ سے نفرت کی وجہ سے نہیں کر رہا یہ کام. آئی بات سمجھ میں؟ مجھ سے نفرت کی وجہ سے نہیں کر رہا, اور کرنے کے بعد بھی اضافی وقت دے اس کو پہلی زوجہ کو تاکہ اسے یہ احساس ہو کہ اس کے کرنے کے بعد میرے اور اس کے تعلقات میں کوئی فرق نہیں پڑا بلکہ پہلے سے اچھے ہو گئے ہیں. آ رہی ہے تو بتا دیں سمجھ میں. پہلے سے میں نے جب الحمدللہ دوسری کی ہے تو میری پہلی زوجہ نے گواہی دی ہے کہ دوسری کے بعد, دوسری شادی کے بعد ان کے میرے ساتھ تعلقات پہلے سے زیادہ اچھے ہو گئے ہیں, ورنہ عورت گواہی نہیں دیتی. عورت تو کہے گی نہیں بھائی, وہ تو اچھی بات کو بھی ایسے موقع پہ ہڑپ کر جائے گی. تو آپ کریں ضرور, مگر ان آداب کا خیال رکھے. اور اگر آپ سے یہ آداب کا خیال نہیں رکھے جاتے تو پھر فضول حرکتوں کی ضرورت اور اللہ کے نبی کی ایک سنت کو بدنام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دوستیاں لگا لگا کے انٹرنیٹ پہ اور لڑکیوں سے تو نہیں ملتا رشتہ, تو آرام سے بیٹھ جائیں. کتنے علماء ہیں ان کا جذبہ ہے مگر رشتہ نہیں ملتا تو چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ نہیں کرتے کہ کبھی تارک روڈ پہ جا رہے ہیں وہاں کوئی سیٹنگ ویٹنگ ہو جائے, کسی سے آنکھ مٹکا ہو جائے, کبھی ادھر گھوم رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں, ایسا نہیں کر رہے. وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات. سب سے پہلے مجھے دیکھو نا بھائی, میں نے ابھی تک صرف تین کی ہیں, حقیقت ہے. وجہ اس کی ہے چوتھی نہیں مل رہی مجھے, نہیں مل رہی مجھے, کیونکہ تمیز کے ساتھ نہیں مل رہی تو بس بیٹھے رہو چپ کر کے. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں آپ تو کتاب کے مصنف ہیں اور آپ نے کیوں نہیں کی. بھائی نہیں مل رہا رشتہ. اب یہ تھوڑی کہ غیر شائستہ طریقے سے سیٹنگ ادھر سے وہ ادھر شروع ہے. بھائی کوئی عزت کے ساتھ کوئی دے دے گا تو ٹھیک ہے کر لیں گے, نہیں دے گا تو آرام سے بیٹھے رہیں گے. تو اس کو ایک مذاق نہ بنائیں اسلام کے اس فلسفے کو. بیوی کو بلیک میل نہ کریں, اپنے گھروں کو برباد کرنے کی کوشش نہ کریں. اور خاص طور پہ جن کی اولادیں جوان ہیں وہ اپنے بیٹوں کے سامنے تذکرہ شروع کر دیتے ہیں, ابے میں بھی کر رہا ہوں دوسری, ابے میں بھی کر رہا ہوں. بیٹے کے دل میں باپ کی عظمت آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے. بیٹا سمجھتا ہے میرا ابا جو ہے نا وہ عورتوں کا عاشق ہے. ان کو اس اسٹائل میں بات کرنا ہر وقت بیٹے کے سامنے, گھروں میں یہ تبصرہ بلا وجہ بیٹھ کے ہر وقت جو ہے نا یہ ٹاپک چھیڑ دیتے ہیں ہر کام کے کرنے. میں یہ نہیں کہہ رہا نہ کریں آپ, عدل کی شرط کے ساتھ اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے. اتنی بیوہ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں وہ تو جب کریں گے تو ان کو ٹھکانہ ملے گا, لیکن اس کا طریقہ مہذب اور شائستہ ہونا چاہیے. غیر شائستہ بازاری اور نیچ طریقہ جو بازاری لوگوں کا ہوتا ہے اور جو آوارہ لوگوں کا ہوتا ہے وہ طریقہ آپ کا نہیں ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم کیا دیا کہ بھائی بے حیائی سے خود بھی بچو دوسروں کو بھی بچاؤ, یہ اللہ کا حکم ہے. اس پر اللہ نے ابھارا کیسے وہ بات تو رہ گئی, وہ انشاءاللہ پھر ایک آیت میں جمعے کے یہ جو بھی دعا کے دوران وہ پڑھ کے سناؤں گا. علم بھی دیا اللہ نے اور نظر کی حفاظت کے لیے اللہ نے ترغیب کیا دی ہے, وہ بھی انشاءاللہ میں دو منٹ کے اندر اس کو سمیٹ کے بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی نافرمانی سے بچنے کا حکم دیا ہے وہاں ایک بات یہ نسخہ بیان فرمایا, ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. جب بھی کوئی گناہ انسان کے سامنے آتا ہے تو وقتی لذت کی خاطر انسان اس گناہ کو کرتا ہے, وقتی مزہ. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقتی لذت کو اللہ کی خاطر قربان کر دو. دو وجہ سے, نمبر ایک یہ لذت بہت تھوڑی ہے اور تم قربانی جو دو گے اس کے بدلے میں اللہ جو تمہیں دے گا وہ بہت زیادہ. اور دوسری بات یہ لذت عارضی ہے, اگر تم نے یہ لذت حاصل کر لی تھوڑی دیر میں اس کا مزہ ختم ہو جائے گا, لیکن اللہ جو تمہیں مزے دے گا وہ مزہ ہمیشہ رہے گا. ما عندکم ینفد, جو کچھ تمہارے پاس ہے ختم ہونے والا ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. تو دنیا کا بیوقوف انسان ہوگا جو تھوڑے سے کی خاطر بڑے نفع سے محروم ہو جائے. دیکھو ساری دنیا کا اصول اسی بنیاد پہ چل رہا ہے. بچوں کو اسکول کیوں بھیجا جاتا ہے, حالانکہ مزہ تو اس میں آتا ہے بچوں کو کہ صبح سوتے رہیں, ماں باپ کا بھی دل چاہتا ہے ان کو سوتے رہنے دو, لیکن ماں باپ ٹینشن اٹھاتے ہیں, ان کو اٹھاتے ہیں صبح صبح. وجہ کیا ہے کہ اگر ابھی یہ سوتے رہے تعلیم حاصل نہ کی تو مستقبل میں پھر سونے کے قابل بھی نہیں رہیں گے. یہ ٹینشن سے ان کا اپنا دماغ خراب ہوگا, جب بے روزگار پھریں گے ان کو بھی نیند نہیں آئے گی اور ہماری بھی نیند خراب کریں گے. تو ہر اصول بینکوں پہ لکھا ہوتا ہے نا, روپیہ بچائیے کل کام آئے گا, کہ بھائی آج اڑا دو تو ابھی ختم ہو جائے گا, کل کے لیے کچھ نہیں ہے, اور بچا لو گے تو کل کام آئے گا. وہ تو غلط اس میں لے کے جاتے ہیں کیونکہ کل تو آنی نہیں ہے, کل تو موت ہے, قبر ہے. تو ابھی جو کھا لیا وہ کھا لیا, کل کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. تو اس لیے اسلام میں بچانے کا حکم نہیں ہے, لیکن کیا ہے آخرت کے معاملے میں جو موت کے بعد کی زندگی ہے وہ لمبی بھی ہے اور اللہ کی طرف سے جو کچھ ملے گا وہ زیادہ بھی ہے. تو تھوڑا سا صبر کر لیا جائے, انسان اپنے نظر کی حفاظت کر لے، گناہوں سے تھوڑے دن کے لیے بچ جائے، تو اللہ اس پہ بہت زیادہ نوازیں گے۔ یہ استحضار نصیب ہونا چاہیے۔ آپ کے سامنے کوئی ایسی تصویر آئی یا کوئی ایسی عورت آئی، دیکھنے کا دل چاہ رہا ہے آپ کا، تو تھوڑا سا یہ سوچ لیا کریں بھائی اب پلکوں کو جھکانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، اللہ کی خاطر جھکا لو، کوئی زیادہ توانائی خرچ نہیں ہوتی، اللہ کی خاطر تھوڑا سا جھکا لو، یہ اللہ کے لیے قربانی ہے، تو اس پہ اللہ بہت عطا کرے گا۔ کیونکہ غیرت والی ذات ہے نا، اللہ تو غیرت والا ہے، تو غیرت والے کے لیے تھوڑا جب کیا جائے تو وہ بہت زیادہ کرتا ہے۔ تو اور یہ 40 دن تک اگر کوئی صبر کر لے 40 دن تک، تو اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں میں ایسے بٹن لگا دیتے ہیں آٹومیٹک، کہ پھر کوئی نامحرم کوئی سامنے آئے گی، اس کی نظر خود بخود آٹومیٹیکلی جھکے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اللہ کی عادت ہے کہ اس میں خود بخود یہ صفت پیدا کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے نوجوان طبقے کو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اور یہ جو آج کل کلچر بن رہا ہے نا یونیورسٹیوں میں لڑکیوں سے دوستیوں کا، دفتر میں جاتے ہیں وہاں لڑکیوں سے دوستیاں، وہ بیچاری گھر میں بیوی بیٹھی ہوئی ہے، اس کو ٹائم دے نہیں رہے ہیں۔ اب دیکھو یہ پیکج جو انہوں نے نکال دی ہیں مختلف کمپنی نے، صبح رات 9 سے صبح 9 بجے تک کال فری، یہ پیکج کیا بیوی کے لیے نکالیں ہیں بھائی؟ بتاؤ یہ ابا اما کے لیے نکالیں کیا کہ آپ کے ابا سے بات کرنی ہو تو 9 بجے سے صبح 9 بجے تک آپ فری میں بات کر سکتے ہیں؟ یہ پیکج نکالے ہیں زنا اور حرام کاری کو فروغ دینے کے لیے، کیونکہ اتنی کوئی بڑے بھائی سے رات 9 بجے سے صبح 9 بجے تک فری میں بات نہیں کرتا۔ روٹی مہنگی ہو رہی ہے جو کھانے کی چیز ہے، کالیں فری ہو رہی ہیں، حالانکہ بات چیت میں تو اسلام میں اصل یہ کہ خاموشی میں عبادت ہے، بولنا عبادت نہیں ہے، لیکن وہ 9 بجے سے نان اسٹاپ بولنا شروع کرتا ہے صبح 9۔ غریب سے غریب آدمی جس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں، موبائل رکھا ہوا ہے اور 6-6 گھنٹے فری پیکج کرا کے باتیں کر رہا ہے، تو یہ سارا ہمارے فیملی سسٹم کو، خاندانی نظام کو تباہ کرنے کے لیے یہ نظام دیا گیا۔ یہ اس لیے نہیں دیا گیا کہ آپ اپنی بیگم سے 3-3 گھنٹے بات کیا کریں، تو یہ سب زنا کے لیے جو ہے نا وہ فروغ دینے کے لیے یہ سارے پیکیجز ہیں۔ تو اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ یہاں اگر حرام کاریاں کر لیں، یہاں اگر برائی میں پڑ گئے تو وہاں کچھ نہیں ملے گا آخرت میں، اور اگر یہاں بچ گئے تو موت کے وقت سے ہی اللہ کی نعمتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ کتنے بزرگوں کے واقعات ہیں، میں نے خود سنا ہے، دیکھا بھی ہے، ایک صاحب سے میں ملا، کہہ رہے بالکل موت کے منہ میں گیا اور میں نے فرشتے اترتے ہوئے دیکھے ہیں، نیک تھے بزرگ تھے، تو موت کے فرشتے میں نے اترتے ہوئے دیکھے سفید خوشبوؤں میں، میں جانتا تھا وہ نیک آدمی ہے، تو اللہ نے ان کو برزخ کا منظر دکھایا اس طرح سے۔ کتنے واقعات ہیں موت کے وقت ان کو نظر آیا، کہ وہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں فرشتے نظر آ رہے ہیں اترتے ہوئے۔ میرے والد صاحب نے قاری صاحب کو دیکھا، ان کی جب موت واقع ہوئی ہے تو ان کی جسم سے روشنی نکل کے گئی ہے اور چھت کو پھاڑتی بھی باہر نکل گئی، نیک آدمی تھے۔ ابھی مولانا شیر علی صاحب کا انتقال ہوا ہے، بڑے بزرگ تھے، انتقال کے بعد قبر سے خوشبو آتی رہی، ان کے جسم سے خوشبو آتی رہی، جہاں بیٹھ کے وضو کرتے تھے اس جگہ سے خوشبو آ رہی ہے، جہاں بیٹھ کے مطالعہ کرتے تھے اس جگہ سے خوشبو آ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں، برے آدمی کا انجام بھی بعض دفعہ دکھا دیتے ہیں، نیک آدمی کا انجام بھی دکھا دیتے ہیں۔ تو چھوڑو بھائی یہ دنیا کی حرام کاریاں، حرام لذتیں، لڑکیوں سے دوستیاں، موبائلیں، یہ سب بڑھاپے میں ویسے بھی ختم ہو جاتی ہے چیزیں۔ تو جوانی کی مستیاں ہیں، حلال میں لگا لو گے، جوانی کی بھی محفوظ رہے گی، صحت بھی محفوظ رہے گی، زندگی بھی اچھی گزرے گی سکون سے۔ اور اگر ان چیزوں میں لگا لیا جوانی بھی برباد۔ نوجوانوں کی حالت دیکھیں بیچارے کیسے، جو ہے نا وہ قوت ہی نہیں ہے، جیسے جوان آدمی کے آواز میں طاقت ہوتی ہے، بازو میں طاقت ہوتی ہے، ایسے بیچارے باریک باریک سے جیسے ہینگر لٹکا ہوا ہوتا ہے نا، کسی کپڑے لٹکے ہوئے ہیں، بندہ ہی نہیں، اندر جھاڑ کے نکالنا پڑ رہا ہے، بھائی آدمی کہاں ہے اس میں سے، اتنے باریک۔ پھر باڈی بلڈنگ میں جا کے نا، وہ ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میرے پاس ایک لڑکا آیا، اس پہ گوشت چڑھانا ہے، مجھے کہا، میں نے کہا اس پہ نہیں چڑھے گا، کیونکہ اتنا سوکھ گیا ہے، اور جو موٹے موٹے ہیں وہ بھی بےچارے رنگ ان کے اڑے ہوئے ہیں۔ ضروری نہیں کہ دبلا آدمی، دبلا بھی صحت مند ہوتا ہے، بہت باریک بھی صحت مند ہوتا ہے، لیکن چہروں پہ رونق ختم ہے نوجوانوں، چہرے دیکھو ایسے جیسے پیلیا کے مریض ہوتے ہیں، رونق ہی نہیں ہے چہروں پہ۔ جوان آدمی کے تو ایسے اللہ نے چہرے پہ رونق بخشی ہوتی ہے۔ یہ سب کیا ہے، جو رات بھر 9 بجے سے صبح 9 بجے تک بات چیت کی ہے نا، اس کی نحوست ہے جو چہروں پہ نظر آ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پاک دامنی والی زندگی عطا فرمائے۔ میری والدہ نسیم فاطمہ کو فالج اور برین ہیمریج ہوا ہے، دعا فرمائے، جنہوں نے یہ درخواست دی ان کی والدہ کو اللہ شفا عطا فرمائے۔ حرام پیسوں سے خریدی گئی موٹر سائیکل، اس کی جائز نہیں ہے اس پہ بیٹھنا۔ کون سی پگڑی سنت ہے؟ جس طرح کی چاہیں پگڑیاں پہنے یار۔ آج کل بہت سے کالج اسکولوں میں لڑکیاں ان کالج میں پڑھنا کیسے، کالج میں پڑھنا تو مجبوری ہے، لڑکیوں کی وجہ سے بھاگیں گے تو کہاں، آپ کو کوئی ایسا کالج تھوڑی ملے گا جہاں آپ کو فرشتے آگے پڑھائیں گے، تو مجبوری ہے پڑھ لیں، لیکن اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ الحمد للہ رب العالمین، والا
برحمتك يا ارحم الراحمين.